الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذو الجلال والإكرام. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمد لله. الحمد لله، آپ سب کو زاد الخیر کی دوسری نشست میں خوش آمدید. انشاءاللہ آپ لوگ اپنی اٹینڈنس مارک کر دیجئے. الحمدللہ. تو اب ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو کیسا رہا آپ کا کل کا دن؟ کچھ چیزیں آپ نے کی، کچھ نیا کیا آپ لوگوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے؟ اپنی اٹینڈنس ساتھ ساتھ مارک کر دیجئے. انشاءاللہ مرائی سورہ سجدہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، بارکاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں اضافہ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اس کے میننگ پر جائیں یا اس کی ڈیٹیل کو جان سکیں، تو بڑا ہی اچھا ہوگا کہ اگر آپ میمورائز کرتے ہوئے اس کے میننگ بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیں تو میمورائزیشن بھی آسان ہو جاتی ہے. انشاءاللہ آج ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی کی طرف. وائس اوکے ہے؟ جی اوکے، الحمد للہ. تو آج ہم اپنی اگلی ایکٹیویٹی کی طرف بڑھیں گے. کل کی ہماری ایکٹیویٹی اپنے ٹائم کو آرگنائز کرنے کے بارے میں تھی، اور آج کی ایکٹیویٹی ہمارے گولز کے بارے میں ہے. تو ظاہر ہے جب بھی ہم کچھ کرتے ہیں، جب تک ہمیں اپنا گول معلوم نہیں ہوتا ہم اس کے لیے کام نہیں کر سکتے، رائٹ؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ڈریمز ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو اگر آپ ڈریم ہی کرتے رہیں گے تو وہ ڈریم ہی رہ جائیں گے، رائٹ؟ جب تک آپ اپنے ڈریم کو اپنا گول نہیں بناتے ہیں آپ اس کو اچیو نہیں کر سکتے، رائٹ؟ اور گولز کے لیے آپ کو تھوڑی سی پلاننگ کرنی ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے آج ہماری ایکٹیویٹی ہے کہ رمضان المبارک کے گولز. اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ اس میں اور بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اس رمضان المبارک کو پچھلے سالوں سے بہتر بنانا ہے، اور نئے جوش اور جذبے کے ساتھ اسے گزارنا ہے انشاءاللہ. اور اس سال میں نے قرآن مجید کو خوب اچھی طرح سیلیبریٹ کرنا ہے، رائٹ؟ اس سیلیبریشن میں اسے یاد بھی کر سکتے ہیں، اس کے میننگز بھی دیکھ سکتے ہیں، اسے پڑھنا بھی سیکھ سکتے ہیں، کسی کو پڑھا بھی سکتے ہیں، رائٹ؟ اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اس پہ عمل کریں، رائٹ؟ تو اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر عمل پر کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، رائٹ؟ اور رمضان میں کیے ہوئے عمل تو وہ تو پھر ملٹی پلائی ہوں گے نا. اور پھر جو بھی قرآن کی جو تلاوت ہے اس کا زیادہ تر حصہ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ تہجد میں یا نوافل کی نماز میں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس لیے کہ جو نوافل کی نمازیں ہوتی ہیں ان میں آپ قرآن کو ہاتھ میں بھی اٹھا کر اس کی تلاوت کرتے ہیں، رائٹ؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک عمل کی بات بتاتی ہوں کہ لاسٹ ایئر میں نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے رمضان گزرنے کے بعد آفٹر رمضان میں نے یہ طے کیا کہ میں نے اس قرآن کو اپنی نمازوں میں کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں آپ بھی کر سکتے ہیں، رائٹ؟ کہ کم از کم آپ کو پتا ہے قرآن گواہی ہے، رائٹ؟ قرآن ہمارے لیے گواہ بنے گا قیامت کے دن، رائٹ؟ تو آپ اگر اسے تہجد میں پڑھیں تو کتنے بڑی بات ہے کہ آپ نے قرآن کے ساتھ رات گزاری، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور جب آپ قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں تو خوشو بھی آتا ہے، رائٹ؟ اور اللہ سے محبت بھی بڑھتی ہے، دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں قرآن نفلی نماز میں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ میں نے ہر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس طرح کے آپ گول بنا سکتے ہیں، رائٹ؟ اور عشاء کی نماز کے وقت تراوی پر جانے کا خصوصی اہتمام کرنا ہے، رائٹ؟ ایسا نہیں ہے کہ میں افطاریوں میں بزی رہے اور سارا دن میں تھک گئے اور اب نہیں جا سکتے، یا کسی کے گھر ہم مہمان ہیں، ہم آج یہاں سے نہیں نکل سکتے کیونکہ باقی لوگ نہیں جا رہے. تو ایسا ماحول بنائیں کہ آپ پہلے بن جائیں کہ ہم نے جانا ہے، تو پھر آپ کے پیچھے پیچھے سب جائیں گے تو وہ بھی آپ کا صدقہ جاری ہو گیا، رائٹ؟ اور پھر اس طرح کہ میں نے قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنا ہے اور پھر اس میں غور و فکر بھی کرنا ہے، رائٹ؟ اور ہر حال میں میں نے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور میں نے اپنی نیکیوں کا بینک بیلنس بڑھانا ہے، رائٹ؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ذکر اور دعا کا خوب اہتمام کرنا ہے. آپ اس کی پراپر اپنے لیے ایک ڈائری بنا سکتے ہیں، رائٹ؟ اور اس ڈائری کے ساتھ آپ اپنا اس میں دعائیں ایڈ کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے نام لکھ سکتے ہیں جو آپ کو بار بار کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں. ویسے تو آپ سب کے لیے کر سکتے ہیں، امت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، رائٹ؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو یاد نہیں رہتی، تو اس طرح کی آپ لسٹ بنا سکتے ہیں اس کے اندر، اور پھر انسانوں کی مدد کر کے اور بھی اجر کما سکتے ہیں. کسی کی ہیلپ کر دی، کسی کو سحری کرا دی، رائٹ؟ کسی کی کسی بھی طریقے سے ہیلپ کر دی. اور ایک چیز جو کہ میمورائزیشن کے حوالے سے ہے کہ فجر کی نماز میں اہتمام کے ساتھ قرآن کا یاد کیا ہوا حصہ تلاوت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اس کو عادت بنا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے جب یاد کرتے رہیں گے تو قرآن آہستہ آہستہ آپ کی فجر کی نمازوں کا قرآن جو ہے نا بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور دوسری ایک بات یہ کہ اپنی کمیونٹی کو رمضان کے بارے میں آگاہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آگاہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. آپ کسی کو کچھ چھوٹا سا گفٹ بنا کر دے سکتے ہیں، رائٹ؟ جس میں آپ رمضان کا فلائر لگا سکتے ہیں، پرسنل کارڈ بنا سکتے ہیں رمضان مبارک کا، رائٹ؟ کسی کے لیے. تو اس طرح لوگوں کو اس قسم کا ان کو علم حاصل ہوگا. اور پھر دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی اور نرمی کو اپنانا ہے، اور بھولی ہوئی سنتوں پر عمل کرنا ہے، خود بھی کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی کروانا ہے، اور دوسروں تک پہنچانا ہے اس کو. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اور اس میں اور بھی چیزیں آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں جہاں تک ممکن ہو. تو الحمدللہ یہ تھی ہماری آج کی ایکٹیویٹی، اور اب ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اور آگے ہمارا کون سا سیشن ہے، کسی کو یاد ہے؟ اگلا کون سا سیشن ہے؟ جی اگلا سیشن ہے ہمارا میمورائزیشن کا. بالکل. تو میمورائزیشن کے حوالے سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث سنانا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جب حافظ قرآن آئے گا تو قرآن کریم کہے گا، اے میرے رب اس کو لباس پہنا دیں، تو اس کو عزت اور شرف کا تاج پہنایا جائے گا. قرآن کریم کہے گا، اے میرے رب اس کا شرف اور بڑھا دیں، تو اسے عزت اور شرف کا ایک اور لباس پہنا دیا جائے گا. پھر وہ کہے گا، اے میرے رب اس سے راضی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جائیں گے. اور پھر اس کو کہا جائے گا، پڑھتا جا اور جنت کی منازل طے کرتا جا، اور ہر آیت کے بدلے اس کی ایک نیکی بڑھا دی جائے گی. یہ حدیث ہے صحیح سنن الترمذی کی 2328. الحمدللہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہم یاد کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. رائٹ، دنیا میں آپ سب چیزیں چھوڑ جاتے ہیں لیکن یہ عمل آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن ہے آیا نمبر 11 سے آیا نمبر 18 تک. انشاءاللہ تو آپ لوگ میرے ساتھ دہرائیے گا انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لَا يَسْتَوُونَ. جزاك الله خير. بس آج کا لیسن یہیں تک ہے انشاءاللہ، اور الحمدللہ اس کو آپ لوگ گھر پر ریوائز کریے، اور پاسبل ہو تو میننگ دیکھ لیجئے انشاءاللہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آگے ہمارے پاس ہے کتاب الصیام، اور روزوں کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات. نسائی کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے جس سے اللہ تعالی مجھے نفع دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھا کرو، اس کی مثل کوئی بھی عمل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو ہمارا آج کا لیسن ہے لیسن نمبر 6, 7, 8 کتاب السنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوٹس لیجیے.
اگلا چیپٹر دیکھیں گے، النیتو، نیت کے مسائل. وہی باب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کتاب کے آلموسٹ آغاز میں یہ باب ہے کہ کیونکہ نیت جو ہے وہ اصل میں اعمال کی قبولیت کے لیے ایک بہت بڑی دلیل بن جاتی ہے کہ نیت کیسی تھی. اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا. جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، اسے صرف دنیا ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی، اسے بس عورت ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. اسے بخاری نے روایت کیا. اس پہ بات پہلے کافی دفعہ ہو چکی. اگلی بات، دکھاوے کا روزہ شرک ہے. حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. اسے احمد نے روایت کیا. اب دیکھیے کہ دکھاوے کا نماز روزہ کب رکھا کیا جاتا ہے؟ جب لوگوں پہ اپنی دینداری کا روب ڈالنا ہو، یا لوگوں میں یہ مشہوری کرنی ہو کہ میں تو بہت روزے رکھتا ہوں یا نماز پڑھتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ دل کا بڑا کھوٹا ہی ہوگا کوئی شخص جو یہ سوچ کے اپنے آپ کو مشکل میں بھی ڈالے، سارا دن بھوکا پیاسا بھی رہے صرف اس لیے کہ لوگ مجھے روزے دار کہیں. تو آپ کو کیا ملا؟ یعنی بعض دفعہ لوگ ہمارے لیے اتنے اہم ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے ہم اپنے آپ کو مشکل میں بھی ڈال لیتے ہیں، لیکن وہ کام کرتے ہیں لیکن اجر اس کا نہیں ملتا. اگلی بات، روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے. مروجہ، مروجہ کہتے ہیں جس کا رواج ہو، مشہور، کامن، جس جو ہمارا کسٹم بن چکا ہے. مروجہ الفاظ و بسوم من غدن نویتو سنت سے ثابت نہیں. آپ اکثر کیلنڈروں پہ بھی دیکھتے ہوں گے، دعاؤں کی کتابوں میں روزہ رکھنے کی دعاؤں میں یہ دعا سکھائی جاتی ہے کہ میں، یہ لفظ پڑھے جاتے ہیں. حالانکہ اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں نا، ترجمہ کریں اردو میں، تو کیا بنتا ہے؟ و اور بی سومن، ساتھ روزے کے، غدن کل کے، نویتو میں نیت کرتا ہوں. یعنی آج کے روزے کی آپ نیت نہیں کر رہے، آپ کل کے روزے کی نیت کر رہے ہیں. یہ صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر کسی کا عمل ہے تو بات پت پہنچ گئی تو اس کو چھوڑنا کوئی مشکل نہیں ہے. فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا. یہ بات سمجھنے کی ہے، فرض روزے کی نیت، یعنی رات سونتے وقت. اب نیت کرنے سے میرا یہ نہیں کہ کچھ لفظ ادا کرنے، بس نیت تھی کہ میں رکھوں گی، اور فرض روزہ تو رکھنا ہی ہوتا ہے. ہاں یہ صورتحال کب پیش آتی ہے؟ مثلا آپ کو کل دوپہر 2 بجے کے قریب روزے کے لیے کہیں سفر پہ نکلنا ہے. اب آپ سوچ میں پڑے، میں روزہ رکھوں کہ نہ رکھوں، سفر میں رخصت بھی ہے، چھوڑ بھی سکتی ہوں، رکھ بھی سکتی ہوں. تو آپ کو فجر کی نماز سے پہلے پہلے پھر ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. اس کے برعکس نفلی روزے کی نیت، اگلا مسئلہ آ رہا ہے کہ نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے. دونوں کی دلیل صحیح مسلم کی روایت حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہا، ایک دن نبی اکرم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر میرا روزہ ہے. کسی اور دن پھر اللہ کے نبی ہمارے گھر تشریف لائے، میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، حیث یعنی حلوے کی ایک قسم تھی جو لوگ کھاتے تھے، حیث تحفے میں آیا ہے یعنی حلوہ. آپ نے فرمایا، تو لاؤ، میں صبح سے روزے سے تھا. اسے مسلم نے روایت کیا. ان دونوں باتوں سے کیا پتا چلا؟ پہلی بات، فرض روزے کے لیے فجر سے پہلے پہلے آپ کو ذہن میں، مائنڈ میں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، یعنی جو دن شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، نفلی روزے کا معاملہ اس سے فرق ہے. آپ کچھ نیت بھی نہیں کرتے، رات کو سوئے، ٹھیک تھے، کچھ حرج نہیں تھا، جیسے بھی ہوئے صبح اٹھے، آپ سوچتے ہیں کیوں نہ میں نفل روزہ رکھنا تھا رکھ لوں، چلے آج پیر ہے آج رکھ لوں، جمعہ رات ہے رکھ لوں. ہاں فرض روزہ کوئی آپ کا چھٹا ہوا تھا پہلے سے، جیسے پیریڈز کے یا کسی بیماری کے، اگر اس کی نیت کریں گے بغیر رمضان کے بھی، اس کے لیے پھر وہی شرط ہے کہ آپ پھر فجر سے پہلے نیت کریں گے. لیکن نفل کسی بھی موقع پہ کسی طرح کر سکتے ہیں. بعض دفعہ آپ اٹھتے ہیں، آپ کا کھانے کو دل ہی نہیں کرتا، طبیعت بوجھل ہے، کچھ نہیں ہے، چلے 12 بج گئے کچھ نہیں کھایا. اب آپ جیسے مثال ہے، سردیوں میں دن 2-2.5 بجے دوپہر ہوتی، تو آپ کہتے ہیں کیوں نہ میں روزہ ہی رکھ لوں. تو آپ پھر اگر اس وقت تو اس طرح کر سکتے ہیں. اسی طرح نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، کسی وجہ سے بغیر کسی وجہ کے کوئی نہیں توڑنا چاہے تو توڑ بھی سکتے ہیں. عذر سے تو فرض بھی ٹوٹ سکتا ہے، لیکن نفل بغیر عذر کے بھی ٹوٹ سکتا ہے. کسی کو پسندیدہ چیز کھاتے دیکھا تو روزہ توڑ لیا. ہاں تب دیکھیے کہ کتنا پیارا دین ہے نا, اللہ کے فرض کیے ہوئے اور ہماری طرف سے جو فرض کیے ہوئے جو نفل یا منت کی صورت میں ہوتے ہیں, تو اس میں بہت بڑا فرق ہے. اگلا چیپٹر ہے السحور والافطار, سحری اور افطاری کے مسائل. سحری کھانے میں برکت ہے. نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے. دلیل, حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب دیکھیے کہ روزے کا اصل فلسفہ بھی یہی ہے, تب کھاؤ جب کھانے کو دل نہیں کرتا. عموماً مشکل لگتا ہے صبح کھانا, عادت جب نہ ہو خاص طور پہ, یا ناشتے کی عادت تھی لیٹ تھے, بعض لوگ مطلب جوس پی لیتے ہیں یا کچھ بھی نہیں پیتے, کوئی دودھ پی لیتا ہے, لیکن سے کھانا سو کو مشکل لگتا ہے تو کہا جاتا ہے کھاؤ. اور آپ نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا ہے. فرض نہیں ہے, جہاں فتوے ہم بہت لوگ جلدی دیتے ہیں, آج میری آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیا آج روزہ ہی نہیں رکھا, تو بھائی کیا ہوا, روزے کا اس سے کیا تعلق ہے. ہمارے یہاں بعض اس کو اٹھ پہرا روزہ کہتے ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جو رات سونے تک ماشاءاللہ کھاتے ہی پیتے رہے, تو اگر سحری میں کچھ نہ بھی کھا سکیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن ایک دفعہ اٹھ گئے پھر چاہے کھجور کھائیں اور چاہے آپ پانی پیے, کھانا چاہیے. اور یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سحری کھانے سے مراد پراٹھے کھانا نہیں ہے, اور وہ بھی دہی کے ساتھ. ہم نے خاص طور پہ کچھ چیزوں کا اپنی ٹریڈیشن بنایا ہوا ہے, تو ایسی بات نہیں, کچھ بھی کھا لیں جو آپ کھانا چاہیں, لیکن ضرور کھائیں. رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے, حضرت بلال رات کو سحری سے قبل اذان دیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے دیں. اس کی ابن ام مکتوم اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے. اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا. تو ایک قسم کی یہ پہلی اذان جو ہے یہ ویک اپ کال بھی ہو جاتی ہے کہ اٹھ جاؤ, وقت ہو گیا اب سحری کا وقت جو ہے, تو اگر اس وقت کوئی مطلب پہلی اذان دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام کا طریقہ ہے. دلیل, ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا تین باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. پہلی چیز, روزہ جلدی افطار کرنا. جلدی سے مراد کیا ہے, اول وقت, جو ہی وقت ہوا بس بسم اللہ پڑھے. بعض دفعہ بغیر بلا وجہ کسی دیر کی جاتی ہے, میں نے دیکھا لوگ کھجور ہاتھ میں پکڑ کے اذان کے بعد سن کے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں, پھر وہ ان کا خیال ہوتا ہے اب اس وقت جتنی دعائیں مانگنی ہیں مانگ لو, غیر مسنون ہے. آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا اگر آپ سے اذان سن کے یا وقت جب ہو گیا اور اس کے بعد جان بوجھ کے آپ یہ کہیں کہ اچھا تھوڑا اور لیٹ کر لوں, لمبا روزہ ہو جائے. اللہ کو ہمارے لیے کوئی مشکل میں ڈالنا نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے, اس لیے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھ کے اگر ہم فوراً کریں انشاءاللہ روزہ افطار کرنا ہوگا. دوسری چیز, سحری دیر سے کھانا. دیر سے کھانے سے مراد یہ کہ آخری وقت تک کھانا. بس آپ جیسے آپ کہیں اچھا رات کو سونے سے پہلے کچھ کھا لوں, ہو جائے گی سحری؟ ہو جائے گی انشاءاللہ, دو بجے کھا لوں ہو جائے گی, لیکن بیسٹ ٹائم کیا ہے, جو فجر کی نماز سے بالکل پہلے کا وقت ہے. اور تیسری چیز, نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا, یہ قیام میں جب ہم ہاتھ باندھتے اس کی طرف اشارہ. اسے طبرانی نے روایت کیا, سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے. دلیل, حضرت ابو ہریرہ سے روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا پانی اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یہ بھی اب دیکھیے ہمارے مین میڈ مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے, اذان کی آواز سن کے فوراً ہاتھ کا نوالہ بھی چھوڑ دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ایک اور بھی ذہن میں چیز رکھیے کہ اذان کا کوئی براہ راست سحری کے ختم ہونے سے تعلق نہیں ہوتا, یہ تب ہماری ٹریڈیشن میں, اور بعض دفعہ کہتے ہیں اذانیں ہوتی جائیں تو کھاتے جاؤ, آخری اذان کا وقت ہو رہا ہے. یعنی میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی مسکراتے ہی ہوگا ہماری خود ساختہ شریعتوں پہ. اب جو ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں اذان ہی نہیں ہوتی, تو وہ بےچارے پھر سحری چھوڑے ہی نہ کھاتے ہی. ہمارے یہاں مجھے اچھی یاد ہے, ایک اور کسرا سننا, کہیں اور سے اذان ہوئی ہے. خود ہی فرقہ واریت کو ہم ہوا دیتے ہیں کہ اذانیں ہوتی رہیں, پھر کوئی کہے گا نہیں نہیں یہ دور دیر کی اذان ہے, اب یہ شیعہ کی ہے, یہ فلاں کی ہے, یہ وہابیوں کی ہے, یعنی کھیل رہے ہیں دین کے نام پہ. تو سمپل بات یہ ہے کہ کھا رہے ہیں کچھ تو پورا کر کے ختم کر لیں. اور اس میں خاص طور پہ پینے کا ذکر ہے. روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے، یعنی اب کوئی سائرن نہیں۔ پھر ایک ہمارے ہاں پاکستان میں سائرن بجنے کا بھی رواج ہوتا تھا ایک دور میں، سحری اور افطاری کے وقت میں۔ یہاں تو نہیں آپ بجاتے، میرے لیے پولیس آ جائے گی اگر آپ نے سائرن اس وقت بجائے تو۔ تو بہرحال جب دن رات آ جائے، دن چلا جائے، یعنی بس جو وقت ہو گیا تو اس وقت کھول لیا جائے۔ پھر اس میں ایک انہوں نے وضاحت لکھی ہے، اس کو بھی میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ دوران سفر جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں 15 منٹ باقی ہوں، لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج 1 گھنٹہ بعد غروب ہوا ہو تو روزہ بھی 1 گھنٹہ بعد، یعنی غروب آفتاب کے بعد ہی افطار کیا جائے گا۔ اسی طرح سحری کے وقت کا تعین بھی حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ اور ایسے ایکسپیرینس ان لوگوں کو بہت ہوتے ہیں جو کثرت سے سفر کرتے ہیں، یعنی بعض دفعہ روزے لمبے ہوتے جاتے ہیں۔ آپ اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ سے کہ چلتے ہیں، اور اگر آپ روزے سے تھے، آپ وہاں سے چلتے ہیں تو شام کا وقت ہے، لیکن آپ جتنا آگے آتے جاتے ہیں تو بعض دفعہ تو دن چھوٹا ہوتا ہے۔ جب امریکہ سے آپ ایسٹ کی طرف آتے ہیں نا تو دن چھوٹا ہوتا ہے، یعنی کیونکہ یہاں وقت جلدی ہوتا ہے، لیکن جب آپ ادھر سے ادھر جاتے ہیں نا تو پھر دن لمبا ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ روزہ اتنا لمبا ہو جائے گا آپ کا، اسی لیے سفر میں چھوڑنا ہی پسندیدہ ہے، لیکن بعض دفعہ بہت انیوژل ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن جہاں آپ موجود ہوں وہاں کا وقت دیکھیں گے، اور بعض دفعہ جہاز اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ روشنی ہی روشنی رہتی اور وقت کا تعین نہیں ہوتا۔ تو اسی سہولت کو اللہ تعالیٰ نے پھر رکھا کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو بھی اس کی مطلب رخصت ہے۔ تازہ کھجور، خوش کھجور، چھہارا، پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے، نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نا ہمارے یہاں یہ مسئلہ، بعض لوگ نمک کی چٹکی سے رکھ کے بیٹھتے ہیں کہ پہلے نمک سے کھولیں، شاید اسی سے کوڑوں کو جائز کیا تھا کہ اب نمکین چیز کھائیں گے۔ نہیں، جو حدیث میں ہے وہ کیا ہے، حضرت انس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ نہ ہوتی تو خوش کھجوروں، جس کو چھہارے کہتے ہیں، ان سے افطار کرتے، اگر خوش کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اور بھی بہت کچھ ٹیبل پہ ہو، لیکن پہلے آپ کھجور کھائیں، اگر کھجور نہیں لیکن اور کچھ ہے تو پھر پہلے پانی پئیں، اور پھر اس کے بعد آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں۔ روزہ افطار کرتے وقت درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے۔ مسنون کہتے ہیں جو سنت سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ، ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ ترجمہ اس کا دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اور روزے کا ثواب ان شاء اللہ پکا ہو گیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اور یہ آپ کب پڑھیں گے؟ جب کھجور یا پانی کھا لیں گے، کھولنے کے بعد پڑھی جائے گی۔ یہی زیادہ مسنون ہے۔ ہمارے ہاں ایک دوسری دعا عام مشہور ہے کہ اللہم لک صمت وبک آمنت، جی، تو اس کی سند بہت سٹرانگ نہیں ہے، بلکہ بعض علماء اس کو ضعیف بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے، یہ مجھے پتہ ہے تھوڑی سی مشکل ہے، کسی آپ میں سے کسی کو آتی ہے دعا پہلے سے، یا پڑھتے تھے؟ تو ایک دفعہ پھر دہرا لیں۔ پھر ذہب الظما وابتلت العروق عروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ اس کا ترجمہ ہی دیکھ کے بہت محبت آتی ہے نا، اور واقعی ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک کمزوری کو جان لیا، اور اس وقت فیلنگز بالکل یہی آ رہی ہوتی ہیں روزہ کھولنے کے بعد۔ روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے۔ اس کی دلیل حضرت زید بن خالد جوہنی سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ اب اس میں صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، ہمارے پاس تو کبھی اتنا ہوتا ہی نہیں کھانا کہ کسی کو کھلائیں، تو آپ نے کہا کھجور، کھجور نہیں تو پانی۔ یعنی اس سے پھر وہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ضروری نہیں کہ بہت بڑی بڑی افطاریاں بنائی جائیں، کھجور آپ مسجدوں میں بھیج دیں جہاں لوگ آتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں لوگ اپنے کام سے سیدھا آتے ہیں مسجد میں، گھر نہیں وہ پہنچ سکتے، تو ایسی جگہ پہ اگر آپ کچھ بھی بھیجتے ہیں تو انشاءاللہ اسے اجر ملے گا۔ لیکن آپ اس نام پہ بڑی بڑی افطاریوں کا اپنے لیے جائز کر لیں، اور نمازیں بھی اپنی قضا ہوں تو وہ چیز پسندیدہ نہیں. اس پہ ہم نے بات اپنی وہ شہر رمضان بک میں اور دوسری جو بک ہے سوم رمضان اس میں کافی ڈیٹیل سے کی ہے کہ روزے کی روحانیت زائل نہیں ہونی چاہیے اور ثواب اپنی جگہ ہے, لیکن اس کی وجہ سے اگر آپ کی اپنی نمازیں قضا ہوں اور اسپیشلی افطاری کے وقت آپ اتنے لمبے لمبے دسترخوان بنا رہے ہیں, کتنا قیمتی وقت جو ہے آپ کا جو دعائیں مانگنے کا ہے, اس وقت آپ شربت اور کہیں پکوڑے اور کہیں ٹیبل سجا رہے ہیں, ایک گھر میں شور شار ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ شروع سے اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں آپ خود بھی 5 منٹ پہلے آ کے بیٹھ جائیے اور وہ دعائیں مانگے. آپ لوگ اس وقت جو فیل کر سکتے ہیں وہ بعد میں وہ فیلنگس نہیں آئیں گی, کچھ نہیں بھی کمی رہ گئی کھانے میں بعد میں بنا لیں, لیکن اس وقت کو بہترین طریقے سے انسان استعمال کرے. روزہ افطار کروانے والے کو درج ذیل دعا دینی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا دیتے, آپ بھی پڑھیے, افطر عندکم عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ. روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں, نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں, اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت لے کر نازل ہوتے رہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ آج تک کتنی افطاریاں کی ہیں, کسی نے اپنے ہوسٹ یا میں صاحب خانہ کو یہ دعا دی, یا آپ کو کسی نے دی, یا آپ نے کسی کو دی, تو پھر اسی سے دیکھیں کہ ہم کتنے یعنی روزے تو رکھتے ہیں دوسروں کے گھر سے, بلکہ نقص ہی نکال کے آتے ہیں, اور یہ دعا اگر کسی کو مل جائے روزہ رکھوانے والے کا, ساری تھکن دور ہو جائے, کتنی پیاری دعائیں, فرشتوں کی دعائیں, رحمتیں, نیک لوگ کھانا تمہارا کھائیں اور روزے دار تمہارے گھر میں رہیں. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں دعائیں ہی اتنی زیادہ ہیں کہ اسی سے دلوں کے کینے اور بغض ختم ہو جاتے ہیں. ہر موقع پہ دعائیں, ہر موقع پہ دعا, اس سے دلوں میں کینہ بغض رہ ہی نہیں سکتا. ہم ذرا سی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے شعور کے ساتھ ایک دوسرے کو دعائیں دیں یا لیں ان سے, تو اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں ہماری ویسی سالو ہو جاتی ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. کتاب الصیام یعنی روزوں کے مسائل میں سے ہم آج اگلا چیپٹر دیکھیں گے, صلاۃ التراویح, نماز تراویح کے مسائل. نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. دلیل, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہاں قیام سے مراد پھر تراویح ہے. قیام رمضان یا نماز تراوی باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے. نماز تراوی یا تہجد کی مسنون رکعتیں 8 ہیں, لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں, وہ جتنی چاہے پڑھے, جو جتنی چاہے پڑھے. دلیل, ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا, رسول اللہ کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا, آپ کی رمضان کی رات یعنی تراوی یا غیر رمضان کی رات کی نماز یعنی تہجد 11 رکعتوں سے زیادہ نہ ہوتی, یعنی 8 رکعت اور 3 آخر کے وتر, 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا, پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا, پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے. اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ مسنون رکعت جو ہیں وہ یہی ہیں. آپ بہت سینس بنتی ہے نا کہ عام رمضان میں 8 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھے جاتے ہیں, اب رمضان میں وہی وقت جو ہوتا ہے وہ آپ کے کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خالی کیا, تو اسی کو کہا کہ اول رات میں پڑھ لو. یہ بات سمجھ آ جائے تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے کہ تراوی کتنی ہے. اب یہاں سنتے ہیں شاید آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ جو لوگ 20 پڑھتے ہیں اور 20 تراوی کا مسئلہ, تو وہ آپ دیکھیے کہ ایک فقہی بات ہے. بعض لوگ حضرت عمر رضی اللہ منسوب کر کے اس مسئلے کو پھر پیش کرتے ہیں, بہت طویل طلب بات ہے جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی 8 رکعتیں پڑھی، ابو بکر صدیق نے اپنی پوری 2 سالہ خلافت کی زندگی میں 8 رکعتیں پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے آغاز میں 8 ہی رکعتیں پڑھی۔ بعض میں ایک خاص حالات ہے جس کو نہ آج اس وقت ہم سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہمارے لیے اس میں کوئی اتنی حجت ہے، کیوں کہ ہمیشہ کسی صحابی کا وہ فعل ہمارے لیے حجت ہوتا ہے جس بارے میں اللہ کے نبی کا عمل واضح نہ ہو۔ صحابی کا عمل حجت ہے، ایسی بھی حدیثیں موجود ہیں، آثار بولتے ہیں ان کو، کہ صحابی کا قول بھی ایک حجت بن جاتا ہے ہمارے لیے، لیکن یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، تواتر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ملتا ہے، اور پھر اس کو نقل بھی عقل بھی مانتی ہے کہ عام رمضان میں جب 8 ہیں تو باقی میں بھی رمضان میں وہ 20 کیسے ہو جاتی ہیں۔ پھر آخری بات رہ جاتی ہے کہ جو پڑھتے ہیں ان کا کہ پڑھنے دے، کوئی بات نہیں، آپ کچھ نہ کہیں، آپ کا دل چاہتا ہے آپ 20 پڑھ لیں، 8 رکعت تراوی کی نیت کر لیں، باقی آپ جو مرضی، لیکن تشویش سے بچنے کے لیے، جیسے اگر میں جاؤں کہیں میں تو کبھی بھی نہیں 20 پڑھوں گی، کیوں کہ جب میں 20 پڑھوں گی لوگ مجھے دیکھیں گے، اچھا یہ تو پڑھتی پڑھاتی ہیں، اس کا تک کہ اتنی ہوں گی، میں تو 8 رکعت پڑھ کے پیچھے بیٹھ جاؤں گی۔ قرآن سننا ہے، اسپارہ پورا کرنا ہے، آپ بیٹھیں کچھ بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ جو تراوی ہے وہ اصل میں 8 ہی رکعت ہے، اس کے بعد جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرے، اس میں کوئی بہت مار دھاڑ کی بات نہیں ہے۔ غیر مسنون بہت ساری ہیں، آپ زیادہ پڑھیں گے نفلوں کی تعداد ہو جائے گی، یعنی یہ کوئی اتنا شدت والا مسئلہ نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، بلکہ ہر دور میں جب بھی امتوں پہ زوال آتا ہے تو یہی مسئلہ ہونے لگتا ہے، اور وہ کیا کہ جب بھی لوگ اس طرح یعنی شدت برتتے ہیں نا، تو پھر دین ٹکڑوں میں بڑھ جاتی ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیے، پھر لوگ ایک اور حجت دیتے ہیں رمضان خانہ کعبہ کی، کہ وہاں بھی تو 20 تراوی ہوتی ہیں۔ پہلی بات اس میں یہ کہوں گی کہ کسی بھی جگہ کی کوئی بات ہمارے لیے حجت نہیں۔ دوسری بات، ایک حقیقت جسے بہت سارے لوگ غافل ہوتے ہیں، یعنی وہ اپیرنٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں 20 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن لٹرلی ہوتا کیا کہ 2 مختلف امام پڑھاتے ہیں، ایک امام شروع کی 10 رکعتیں پڑھا کے ہٹ جاتے ہیں، جس میں سے 8 رکعت تراوی اور 2 آخری رکعت جو ہوتی ہیں وہ وتر کی ہوتی ہیں، اس کا آخری ایک وتر وہ رات کے آخر میں پڑھ کے اس کو 11 کر لیتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں تو دوسرے امام آتے ہیں۔ یہ قسم کی رخصت بھی ہے، ایک سہولت بھی ہے کہ وہ لوگ جو بعد میں آئے ہیں، آپ دیکھیے کہ اگر رمضان کا رش تو آپ سبھی جانتے ہیں، اگر پورے ہی لوگ شروع میں رہیں اور وہ باقی کچھ لوگ پڑھ کے باہر نہ نکلیں تو باقیوں کو تو موقع ہی نہ ملے، تو یہ قسم کی سہولت ہے۔ جیسے بعض مسجدوں میں رش اتنا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر 2 دفعہ بھی نماز پڑھائی جاتی ہے، تو یہ اسی قسم کی کوئی بات ہے۔ اب کریں کیا اس میں انشاءاللہ آگے، وہ میں دیکھتی ہوں وہ اگلے چیپٹر میں جو مسئلہ آئے گا نا، یہ جو راتوں کو جاگنے کا جس کو ہم بولتے ہیں قیام اللیل، تو اس میں بات کر لیں گے، یا چلیں۔ اگر ابھی بھی میں اس پہ تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ بعض دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ کریں، کم نہ کریں زیادہ کریں، تو آپ انہی 8 رکعتوں کو بڑا کریں۔ بس ابھی انشاءاللہ جب رمضان کے آخر میں آپ کے پاس آخری تاک راتیں آئیں گی تو آپ کیا کریں۔ ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے شبینے کا، اور اسی طرح کچھ اور باتیں آگے چلتے جائیے، انشاءاللہ بک میں آئے گی۔ کوئی مسئلہ اگر سامنے نہ آ سکا تو بک ختم کرنے کے بعد اس پہ ہم اینڈ پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو نماز تراوی کیا ہے، اس کی دو اللہ کے نبی یعنی 8 پڑھتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں آپ۔ نماز تراویح 2-2 رکعت پڑھنا افضل ہے، یعنی 4 اکٹھی نہیں بلکہ 2-2 پڑھیں گے۔ وتر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے، اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بناتے۔ اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ یہی طریقہ جو بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ حرم میں ہوتا ہے کہ 1 وتر اینڈ پہ پڑھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف 3 دن نماز تراوی بجماعت پڑھائی۔ خواتین نماز تراوی مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں، ان دونوں باتوں کی دلیل ہے حضرت ابو ذر سے اللہ کے نبی نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ روزے رکھے، آپ نے ہمیں تراوی کی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے، 23ویں رات کی 1/3 گزر جانے پر اللہ کے نبی نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی، پھر رسول اللہ نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی۔ پڑھائی، 25ویں شب آدھی رات گزر جانے پر نماز تراویح پڑھائی، ہم نے کہا اللہ کے رسول کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح با جماعت پڑھی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر آپ نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے، چنانچہ آپ نے ہمیں تیسری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی، جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا، یعنی ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا۔ میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے، ابو ذر نے جواب دیا سحری۔ اسے ترمذی نے روایت کیا، یعنی اتنے آخری وقت تک آپ پڑھتے رہے کہ سحری کا وقت آ گیا۔ اب اس بات سے ہمیں دونوں باتیں پتہ چل گئیں، پہلی بات یہ ہے کہ صرف 3 دن تک آپ نے جماعت سے پڑھائی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 سے زیادہ یا مستقل پڑھاتے تو امت پہ فرض ہو جاتی۔ تراویح ایک نفل عبادت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ آپ جیسے آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے اگر پورے مہینہ پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اسے منع نہیں کیا، لیکن آپ کچھ پڑھا کے کچھ چھوڑ دینا اس بات کی دلیل تھی کہ جو پڑھ سکے گا وہ ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھ سکتا وہ بھی ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں تراویح کو روزے کے ساتھ جوڑ لیا جاتا ہے، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے تو تراویح پڑھنی ہے اور روزہ نہیں رکھنا تو تراویح نہیں پڑھنی، بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیے آپ یہ سمجھ لیں کہ رمضان میں روزہ دن کی عبادت ہے اور تراویح رات کی عبادت ہے۔ اگر آپ بالفرض دن کی عبادت کسی وجہ سے نہیں کر سکتے، کوئی بیمار ہے یا اس کو سفر پہ جانا ہے یا بھوک نہیں برداشت کر سکتا، تو وہ رات کی عبادت کیوں چھوڑے؟ آپ رات کو پڑھیں، تراویح پڑھی ہے اور روزہ نہیں رکھا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح کسی وجہ سے اگر آپ تراویح نہیں پڑھ پاتے تو اسے روزے کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دونوں الگ عبادات ہیں، جو دونوں کر لیں گے وہ سب سے اچھے ہیں، جو ان میں سے ایک کر لیتا ہے وہ ان سے بہتر ہیں جو کچھ نہیں کرتے، تو لہٰذا اس کے اوپر زیادہ سختی برتنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنی بیویوں اور گھر والوں کو بھی جماعت سے پڑھا کے اس چیز کی بھی دلیل قائم کر دی کہ پھر جب عورتوں کو بھی نماز کے لیے یعنی آنا ہوگا اور یعنی جماعت سے جا کے پڑھ سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں کئی مسجدیں ایسی جہاں عورتوں کی تراویح کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، ہمارے ملکوں کی بات ہے، باہر تو اب ہوتا ہی الحمدللہ، لیکن یہ کہ اگر عورت بھی جا کے پڑھے گی تو اس کو اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ مرد کو ہے۔ 1, 3 یا 5 وتر پڑھنا بھی مسنون ہے۔ دلیل، ابو ایوب الانصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمے ہے، جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، جو پسند کرے وہ 1 پڑھے۔ اسے ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اسی کے ساتھ اگلا مسئلہ وتر کا کیا ہے کہ 1 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر پڑھنا مسنون ہے۔ 1 تشہد 1 سلام سے کیسے؟ اسی میں اگلا مسئلہ بھی ساتھ ہی ہے، دونوں کی دلیل ایک ساتھ آ رہی ہے۔ پہلی رکعت میں سورت آلہ اور دوسری میں کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھنی مسنون ہے۔ حضرت عبی بن کعب سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی وتر کی 3 رکعتوں میں پہلی میں سورت آلہ، دوسری میں سورت الکافرون، تیسری میں سورت الاخلاص پڑھا کرتے اور سلام یعنی تیسری رکعت ہی میں پھیرتے۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ اگلا مسئلہ اس میں، یہ سب کو کرنے کے بعد اکٹھی اس پہ انشاءاللہ آپ سے بات کر سکتی ہوں میں، نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں۔ دلیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں کہ 3 وتر یعنی نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو بلکہ 5 یا 7 پڑھو، اور 3 وتر نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے پڑھ کر وتروں کی نماز مغرب سے مشابہت نہ کرو۔ اسے دارالقطنی نے روایت کیا۔ آخری بات اس میں جس میں مسئلہ ہے وہ کیا کہ دعائے قنوت میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھنی جائز ہے۔ دلیل، حضرت انس بن مالک سے دعائے قنوت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے رکوع کے بعد بھی دعائے قنوت پڑھی ہے، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ صرف اتنی بات پہ اگر ہم بات کریں تو وتر کے بارے میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، پہلی بات یہ کہ وتر کا معنی ہی ایک ہوتا ہے۔ آپ یہ مسئلہ سمجھے، کیونکہ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت ساروں نے اس مسئلے کو پہلی دفعہ سنا ہوگا، ایم آئی رائٹ؟ اور اس کے لیے تسلی یہ بھی رکھیں کہ نماز نبوی بک جو پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں بھی یہ چیپٹر آئے گا، لیکن یہاں بات پہلے آ گئی ہے. تو وتر ایک ہی ہوتا ہے، وتر کا مطلب ہی ایک ہے، آڈ، جیسے ایک تین پانچ سات نو، آڈ ملٹیپلز ہوتے ہیں، ایک آڈز ہوتے ہیں اور ایک ایون ہوتے ہیں، دو چار چھ دس، اللہ کو آڈ پسند ہے. دن بھر کی جو ہماری باتیں ہوتی ہیں نا، دو فرض فجر کے، چار فرض ظہر کے، چار سنت، چار فرض عصر کے، ہاں اس کے بعد مغرب کے جو تین فرض ہیں، اس کی حکمت ہی ہے کہ مغرب کے ساتھ دن کی پوری فرض رکھتے جو ہے نا وہ آڈ میں آ جاتی ہیں. اگر مغرب دو ہوتی تو دن کی جو دن کی نمازیں تھی وہ ایون رہتی، جفت میں رہتی. اس کو آڈ کرنے کے لیے مغرب کے تین فرض اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کیے. آگے آ جاتی ہے رات کی عبادت، عشاء کی نماز چار فرض ہے، سنتوں کی بات الگ ہے. اب جب چار فرض آپ پڑھتے ہیں تو اس عبادت کو وتر کرنے کے لیے ایک رکعت، اس کو وتر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا تعلق عشاء کی نماز سے نہیں ہے، رات کے عبادت سے. آپ عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ فجر سے پہلے پہلے ابھی بھی پڑھ لیں. یہ اصل میں ایک ہے، ہم تین پڑھتے ہیں تو دو نفل ہو جاتے ہیں اس میں، ایک وتر. آپ پانچ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے پانچ بھی پڑھے تو چار نفل ہو جائیں گے اور پانچواں وتر ہے. سات بھی پڑھتے تھے آپ، اس میں ایک وتر اور چھ آپ کے نفل ہے. بات واضح ہوگی ہوگی. گیارہ رکعت تک بھی اللہ کے نبی نے پڑھے تھے، پہلی بات یہ واضح ہو گئی. آپ وتر ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وتر ایک ہی ہوتا ہے بیسیکلی. آپ تین پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ایک پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے؟ بالکل وہی طریقہ جیسے کہ عام نماز کے لیے کھڑے ہوئے رکوع میں گئے، رکوع سے جانے سے پہلے بھی آپ دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں، رکوع کے بعد بھی. دیکھیے جن مسئلوں میں تو گنجائش ہے اس کی خود ہی بیان ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں بعض نماز کے مسائل میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں نا کہ بھئی اللہ کے نبی نے کیا بھی اور نے بھی کیا نہیں، جو باتیں کی ہیں اور نہیں کی وہ بھی الحمدللہ حدیثوں میں موجود ہیں، جس میں وسعت ہے وہ موجود ہے. تو لہٰذا آپ پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں، رکعت پوری کی، ساتھ ہی تشہد میں بیٹھے پوری نماز کر جہاں تک پڑھ کے سلام پھیر دیں. یہ ایک طریقہ ہے. باقی رہ گئی بات تین رکعت پڑھنے کی، جو ہمارے یہاں معروف طریقہ ہے. اس میں جو ایک ہمارے ہاں غلط فہمی ہے وہ کیا ہے کہ جیسے مغرب کی نماز ہوتی ہے ویسے ہی کرتے ہیں، پہلی رکعت پڑھی پھر دوسری پڑھی پھر دوسری کے بعد تشہد میں بیٹھے پھر غالباً اشہد اللہ الہ والی بات تک پڑھی پھر دوبارہ کھڑے ہوئے پھر تیسری رکعت پڑھی پھر رکوع سے پہلے یا بعض لوگ بعد میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں اور پھر نیچے سجدے میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ درست نہیں ہے. تین رکعت وتر پڑھنے کے دو طریقے ہیں، سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ. ایک طریقے کو کہتے ہیں کہ تین رکعت دو سلاموں سے، یعنی دو دفعہ سلام پھیرنا، یہ تو بہت آسان ہے. دو رکعت پڑھیں، نیت وتر کی پوری، جیسے دو رکعت نفل ہوتے ہیں پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیر لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو کے جیسے ہم نے ایک رکعت پڑھنے کا طریقہ دیکھا وہی طریقہ اس کا ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. اور سعودی عرب میں جو موسٹلی پڑھائے جاتے ہیں وہ اسی طرح پڑھاتے ہیں لوگ. دوسرا طریقہ یہ کہ نہیں، تین رکعت ایک سلام سے. اس کا طریقہ یہ کہ آپ پہلی رکعت پڑھیں جیسے آپ کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہوں، پھر دوسری رکعت کے لیے جائیں سجدے میں جائیں، دونوں سجدے کریں، اس کے بعد عموماً ہم پھر بیٹھتے ہیں نا تشہد میں، تو وتر میں پھر آپ بیٹھیں گے نہیں، ڈائریکٹلی سٹینڈ اپ کھڑے ہو جائیں گے، پھر تیسری رکعت کی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھ کے تو آخر میں پھر سلام پھیریں گے. یہ دونوں طریقے، دو کے بعد بیٹھنا نہیں ہے، بس یہ اتنا سا فرق ہے اور اس کے علاوہ یعنی اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اب اس کے بعد دعائے قنوت کون سی ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. دعائے قنوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی یعنی اپنے نواسے کو وتر پڑھنے کے لیے سکھائی وہ درجہ ذیل ہے. اس سے پہلے تو ایک خوبصورت تصور لائیے ذہن میں کہ نانا جو ہے وہ اپنے نواسے کو دعا سکھا رہا ہے. کیسے سکھائی؟ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے وتروں میں پڑھنے کے لیے یہ دعائے قنوت سکھائی. کیا ہے اس کے لفظ؟ آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فَإِنَّكَ تَقْدِي وَلَا يُقْدَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. ترجمہ دیکھیے، بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے اس کا. اے اللہ مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت دی، مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا ہے. جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت عطا فرما، اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے. بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا. جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا. اے ہمارے پروردگار، تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند و بالا ہے. اسے ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا. اب دیکھیے اس کے لفظ کتنے خوبصورت ہیں، دعائیں کتنی پیاری مانگی جا رہی ہیں، اور عموماً اکثر لوگ یہ دعائے قنوت نہیں پڑھتے. یہ اللہ کے نبی نے خود سکھایا. لیکن اس کے علاوہ ایک دوسرا بھی ہے، وہ کون سا ہے؟ حضرت عمر فاروق یہ دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونسنی الیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونخفض نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. ترجمہ ہے اس کا، اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں اور تیری ہر طرح کی بہترین تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں نہ شکری نہیں کرتے. جو شخص تیری نافرمانی کرے ہم اسے قطع تعلق کرتے ہیں. سوچئے ذرا جو لوگ یہ پڑھتے ہیں اور کیا واقعی یہ عمل ہے ہمارا، یعنی جو تیری نافرمانی کرے ہم اسے قطع تعلق کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں. یا اللہ ہم صرف تیری ہی راہ میں محنت اور جد و جہد کرتے ہیں، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک کافروں کو تیرا عذاب پہنچ کر رہے گا. اسے تہاوی نے روایت کیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ دونوں دعائے قنوت موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارے کلچر میں اکثریت جو ہے یہ بعد والا دعائے قنوت پڑھتے ہیں. پڑھ لیں، حرج نہیں ہے اس کے پڑھنے میں، لیکن پہلا جو ہے وہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہوا ہے، دوسرا حضرت عمر کا عمل دکھتا ہے. اور لفظوں کو دیکھیں تو ترجمہ دونوں کے بہت خوبصورت ہے. اگر پہلا یاد ہے بہت سالوں سے پڑھ رہے ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دوسرا بھی یاد کرنا شروع کر دیں تاکہ پھر آپ اس کو بھی ساتھ لے سکیں. تین رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص تین رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ قرآن کو سمجھتا ہی نہیں. ایک رات میں قرآن کریم ختم کرنا یعنی شبینہ خلاف سنت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نہیں جانتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح تک ایک ہی رات میں سارا قرآن مجید ختم کیا ہو. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. ایسے نہیں لگتا کہ جو چیزیں سنتوں میں ہیں آج وہ ہماری زندگیوں سے نکل گئیں اور غیر مسنون عمل جو ہیں وہ پمپ اینڈ شو کے ساتھ گلمرائز ہو کے ہمارے میڈیا پہ بھی آ گئے اور خوب زرق برق پوشاکیں پہن کے لوگ پوری پوری رات دکھائے جاتے ہیں ٹی وی پہ اور اس طریقے کے کام کرتے ہوئے. لیکن اگر واقعی اس میں سے چند آیتوں کا بھی مطلب پوچھ لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ دیکھنے اور سننے والوں کو سمجھ نہ آتا ہو. تو بہرحال قرآن پاک کا حق ادا کرنا ہے اور سنت کے مطابق عبادت کرنی ہے. سجدہ تلاوت میں یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے. کون سی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے، میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی قدرت اور طاقت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائی. اسے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا. آپ بھی یہ دعا دہرائیے. یعنی یہ کب کی ہے؟ قرآن پاک میں کچھ مقامات پہ سجدہ ہے، اس آیت کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں. تو سجدے کی آیتیں, تو وہاں یہ دعا پڑھنی چاہیے سجدہ کرتے ہوئے, سجدہ وجہیہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. خوبصورت دعا ہے, چھوٹی سی یاد کی جا سکتی ہے, تو اگر جب تک یاد نہیں پھر آپ اتنی دیر تو وہی سبحان ربی العلیٰ یا جو بھی کلمات آپ پڑھتے ہیں, لیکن تھوڑی دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائے گی. فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام زکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتا تھا, اسے بخاری نے روایت کیا. اس کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم تراوی سن رہے ہوتے ہیں, تراوی پڑھتے ہیں, تو جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا یا فوکس نہیں رہتے, تو کیا ہم پیچھے قرآن پاک کھول کے اس کو سن سکتے ہیں؟ تو یہ اس کی دلیل ہے کہ سن سکتے ہیں. فرض نماز میں نہیں, لیکن سنت اور نفل میں آپ قرآن پاک کھول کے پڑھ سکتے ہیں. بعض جگہ خواتین کی تراوی کا اہتمام نہیں ہوتا مسجدوں میں, یا جانا مشکل ہے, بچوں والی مائیں, اب خود قرآن پاک حفظ نہیں ہے, تو کیا کریں؟ آپ اپنے گھر میں قرآن شروع کر لیں, روز رات کو اپنی تراوی میں, یعنی آپ قرآن پاک کھول کے پڑھیں. جب آپ کو سجدے میں جانا ہو تو اس قرآن کو لپیٹ کے سائڈ پہ کوئی بھی ٹیبل جیسی جگہ وہاں رکھیں. اتنی ہلکی پھلکی حرکت سے انشاءاللہ نماز پہ فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ جائز ہے. نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے کرتے رہنا چاہیے, تکلیف یا تھکاوٹ محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہیے. عبادت میں اعتدال پسندیدہ ہے. دونوں کی دلیل, انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا, نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو, جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور اگلی روایت, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو, اللہ تعالیٰ اجر دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا. جب تم عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو, جبکہ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو, اسے صحیح بخاری اور روایت نے نقل کیا یا روایت کیا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں, رسول اللہ نے فرمایا, اے عبداللہ, تم فلاں کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے اٹھا کرتا تھا, پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں, کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, شوق میں آ کے کوئی نہ کوئی عبادت کر لیتے ہیں نیت, اور جو ہی پھر ذرا تھوڑا سا توجہ بڑھتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ چیز انسان کے لیے پھر بعد میں مشکل کا سبب بھی بنتی, اسی سے پھر استقامت آتی ہی نہیں. چلیے جی, انشاءاللہ تعالی یہاں پہ رکتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
جزاک اللہ خیر استاذہ جی, الحمدللہ. تو کیا سیکھا؟ ایک لائن میں بتائیں کیسا تھا؟ کچھ باتیں نئی تھیں. میری آواز ٹھیک ہے؟ کچھ نئی باتیں تھیں اس میں, ہم نے نیت کے حوالے سے دیکھا, رائٹ. تو نیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہمیں اجر چاہیے اپنے عملوں کا, تو کیا اس کے لیے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے؟ جی الحمدللہ, بالکل ضروری ہے. تو دکھاوے کا روزہ رکھا جا سکتا ہے کہ بس روزہ رکھا ہے سب کو بتا رہے ہیں؟ نہیں رکھا جا سکتا, رائٹ. کیونکہ روزہ تو ایسی عبادت ہے کہ جو کہ صرف اللہ ہی کو پتا ہوتی ہے, رائٹ. اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے. اور روزے کی جو فرض روزہ ہے اس کی نیت کیا فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے؟ الحمدللہ, وتروں کی وضاحت کا اور دعائیں دعائیں کنوت کا پتہ چلا, الحمدللہ. فرض سے پہلے نیت کرنی ضروری ہے فرض روزے کے لیے. اور نفلی روزہ, کیا نفلی روزہ کسی بھی وقت کسی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے؟ جی الحمدللہ بالکل. اور روزہ افطار کرنے کے لیے کیا غروب آفتاب ہونا شرط ہے؟ جی بالکل, کیونکہ حدیث ہمیں ملی بخاری اور مسلم کی کہ جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے. الحمدللہ. تو روزہ کس چیز سے افطار کیا جا سکتا ہے؟ افطار جن چیزوں سے افطار کرنا مسنون ہے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جی کھجور ہے, بالکل کھجور ہے اور پانی ہے. اور نمک سے روزہ کھول سکتے ہیں کیا؟ نمک سے روزہ کھولنا سنت سے ثابت ہے؟ سنت سے ثابت نہیں ہے, رائٹ. الحمدللہ. اور تازہ کھجوریں ہونی ضروری ہیں یا کہ خشک کھجور بھی لے سکتے ہیں؟ دونوں لے سکتے ہیں, رائٹ, کوئی بھی, بالکل. اور روزہ کھولنے کی دعا آپ کو پتہ چلی, رائٹ, کس کس کو یاد ہے؟ ون ٹائپ کریں. الحمدللہ, جنہیں یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں اور جنہیں یاد ہے وہ اوروں کو بھی یاد کرائیں, رائٹ. الحمدللہ, آپ چھوٹا سا کارڈ بنا کر اپنے ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں رمضان میں تاکہ وہ سامنے پڑا ہوتا ہے پھر یاد بھی رہتا ہے, رائٹ. باقیوں کو بھی جن کو یاد نہیں ہے انہیں یاد بھی ہو جاتا ہے. تو عورتیں کیا تراوی کے لیے جا سکتی ہیں؟ جا سکتی ہیں بالکل. ان کا اجر و ثواب بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے مردوں کو ہوتا ہے, رائٹ, ایسی ہی بات ہے نا, صحیح. اور وتر میں جو دعائے قنوت ہے وہ بھی سب کو یاد ہے؟ بالکل. اور زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کریں, آپ کو پتہ ہے رمضان میں تو خاص اہتمام کرتا ہے دعاؤں کا, تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اور اس کے بعد سجدہ تلاوت, جو سجدہ تلاوت آج بھی ہم نے جو اپنی آیات کمپلیٹ کی اس میں سجدہ تلاوت تھا, رائٹ, تو اس کی دعا یاد ہے سب کو؟ بالکل, انشاءاللہ صحیح. اوکے جی بالکل, آپ لوگوں کو یہ دعا ہم سب کو یاد ہونی چاہیے, سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوه. اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں, کسی جگہ پر سامنے لگا لیں, بار بار پڑھتے رہیں گے یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. صحیح ہے, اب ہم آگے چلتے ہیں اور اپنا لیسن دیکھتے ہیں. اب بھی ہمارے پاس اگلا لیسن ہے روزوں میں رخصت کے مسائل انشاءاللہ. تو دیکھتے ہیں واپس لیسن میں کیا. جزاک اللہ خیر, اچھے سے نوٹس لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا food as I live throughout this test. I remember I've been blessed. Ya Allah, hear my dua. Please help your ummah so that we can all unite and praise you day and night. Subhanallah, walhamdulillah.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ سب بریک سے واپس آ گئے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. آل رائٹ، تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ کتاب الصیام کا چیپٹر نمبر 9 سے 12 انشاءاللہ. تو آپ لوگ اچھے سے نوٹس لیجئے گا، دیکھتے ہیں ابھی ہمارے لیے لیسن میں کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اگلا باب دیکھیں گے اسی کتاب کا، رخصت الصوم، روزوں میں رخصت کے مسائل. اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا موقع ہیں یا کیا چیزیں ہیں کہ جس موقع پہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے یا اس کو بعد میں رکھنا ضروری ہوتا ہے. فرض تو ہے لیکن کس موقع پہ اس میں گنجائش ہے. سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں. دلیل، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حمزہ بن عمر الاسلمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہے تو رکھ، چاہے تو نہ رکھ. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اگلی روایت ابو سعید الخدری سے، کہتے ہیں کہ ہم 16ویں روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے. ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا، بعض نے چھوڑ دیا. نہ روزے دار نے بے روز پر اعتراض کیا اور نہ بے روز نے روزے دار پر اعتراض کیا. صحیح مسلم نے روایت کیا. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اعتراضات کے ساتھ ہم تو فتوے بھی دیتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ دوسری چیز جو اس میں پڑھتے ہوئے میں نے محسوس کی، رمضان میں بھی جہاد کرتے تھے اور ہم رمضان میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ایکسٹرا عبادت کی جائے یا کوئی مشقت والا کام کیا جائے. تو زندگی کے معمولات جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں بدلتے، اس کے ساتھ ہی چلنا ہے. جو بندہ ہر حال میں اور ہر جگہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرے گا نا، وہی انشاء اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں زیادہ اعلیٰ مقام حاصل کرے گا. اگلی بات، حیض اور نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی. اگلا مسئلہ، دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں صرف قضا ہوگی. اب ان دونوں مسئلوں کی دلیل، حضرت ابو سعید الخدری نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ انداز دیکھیے بات بتانے کا. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یعنی مراد کیا تھا؟ کہ یعنی ایسا ہی ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. حضرت انس بن مالک کی دوسری دلیل ہے اس مسئلے کی. انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے. اسے احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمزی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. تیسری دلیل، ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں، مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں. رائے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کو عقل میں وہ بات نہیں آتی یا لوگوں کی رائے اس سے کچھ مختلف ہو سکتی ہے. کیا ہے؟ کیسے؟ مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں انہی احکام میں ایک یہ ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے. اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی عقل کہتی ہے کہ اگر رکھے تو دونوں رکھے، نہ رکھے تو دونوں نہ کرے. ایسی ہے نا بھائی، لوگ پوچھ سکتے ہیں نا آج کے دور میں بھی کہ اچھا جی یہ کیا بات ہے، روزوں کی قضا کیوں کرے گی، نماز کی کیوں نہیں کر رہی؟ اچھا نماز کی قضا نہیں تو پھر روزوں کی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ شرعی احکامات عقل کے خلاف بھی ہوتے ہیں، رائے کے خلاف بھی ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر شریعت میں یا اسلام کے احکامات میں عقل کا دخل ہوتا تو پھر جو جرابوں پہ مسح کیا جاتا ہے وہ پاؤں کے اوپر کی بجائے پاؤں کے نیچے سے ہوتا. تو اس سے ایک کتنی خوبصورت دلیل مل گئی ان لوگوں کی جو ہر بات کے اندر کہتے ہیں نا کہ جیسے بال کی کھال نکالنا اور حجتیں پیش کرنا ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے؟ ہاں ہے، اللہ کا حکم ہے، تم کون ہو؟ ہماری چھوٹی سی عقل ہے، اس میں اتنی بڑی ذات کے کیے ہوئے فیصلے سما سکتے ہیں؟ بچوں کے لیے ماں باپ کئی فیصلے کرتے ہیں نا، کیا ہر بچے کو ماں باپ کے کیے ہوئے فیصلے کی وجہ سمجھ آ جاتی ہے؟ آپ بچوں سے پوچھئے، صبح آپ ان کو صبح صبح اٹھا کے اسکول بھیجتے ہیں، ان کے چھوٹے سے دماغ اس کو قبول ہی نہیں کرتے، آپ کیوں بھیجتی ہیں؟ آپ اس کو وجہ بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اٹھو چلو بس نکلو جلدی چلو دیر ہو رہی ہے. کوئی بچہ آپ سے پوچھنے لگ جائے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ مجھے چاکلیٹس اتنی نہیں کھانے دے رہی، اس کی وجہ کیا؟ اب ہم تو اس کو لاجک دیں گے نا، دانت خراب ہوں گے یہ اور وہ، لیکن آپ پسند نہیں کرتے جب کوئی آپ سے وجہ پوچھتا ہے. حالانکہ ہم بھی انسان ہیں، بچے بھی انسان ہیں، لیکن اللہ کی ذات جو خالق مالک رازق اور ہر کام کے فیصلے کرنے والا ہے، کیا پھر اس کی باتیں ہمیں ضروری ہے کہ سمجھ آ جائیں؟ تو لہٰذا کبھی بھی ایسی بات ذہن میں آئے تو استغفار پڑے انسان، اور یہ سوچ لے کہ میں چھوٹا، میری عقل مجھ سے بھی چھوٹی، اللہ کی ذات بڑی، اس کے فیصلے بڑے، میرا کام کیا ہے کہ سمعنا و اطعنا. اور یہی ایمان والوں کا قول ہوتا ہے کہ وہ بات کو سن کے مانتے ہیں حجتیں کرنے کی بجائے. اگلا مسئلہ ہے، سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، اور اگر رکھا ہو تو توڑا بھی جا سکتا ہے، یعنی صرف اس کی قضا ہوگی کفارہ نہیں ہوگا، اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے، جب مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی اسے توڑ دیا. اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا. یہاں اتنا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پانی کا پیالہ منگایا، پھر اس کو اوپر دکھایا، سب نے اس کو دیکھ لیا، یعنی کوئی شک نہ کرے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی نے کھولا ہے کہ نہیں کھولا روزہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے پیا، یعنی عصر کے بعد. ہمارے ہاں عموماً آج کل ایک عجیب و غریب کہانی ہے، ایون پیریڈز بھی ہو جائیں تو کہتے ہیں عصر کے بعد ہوں تو پھر روزہ نہ کھولو. پتہ نہیں یہ شریعت آتی کہاں سے ہے، ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اور سنتے سنتے پھر کتنی آگے چلی جاتی ہے بات. تو اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی وقت جب محسوس ہو کہ سفر یا کوئی کام جس کام کے لیے نکلے ہیں اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو پھر روزہ توڑا جائے گا، قضا ہوگی کفارہ نہیں، یہ مجبوری کی بات ہے. لیکن اگر بلا وجہ سے کوئی روزہ کھول لیا جائے، رکھا اور توڑ لیا، تو اس کی سزا آپ نے معراج کے سفر میں آپ نے پڑھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گئے تھے کہ جن کے منہ سے خون نکل رہا تھا، تو کہا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو وقت سے پہلے روزے کھا لیتے تھے، یعنی روزہ کھول دیتے تھے. تو بغیر عذر کے کھولیں گے تو بہت بڑی پکڑ ہے، لیکن عذر کے ساتھ کھولیں گے تو کچھ پکڑ نہیں. کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ کی ذات بندے سے محبت کرتی ہے؟ اور کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے وہ سراسر عملی طور پہ ہیں؟ ایسے نہیں ہے کہ وہ بس ایک حکم دے دیا، بس حکم دینے والی بات نہیں، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. پھر اگلی بات، بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو، اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے. دلیل، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلائے، اور اس پر کوئی قضا نہیں. اسے دارقطنی اور حاکم نے روایت کیا. تو بات واضح ہے، کوئی بیماری جس میں لگ رہا ہے کہ اب دوبارہ صحت یابی کی امید کم ہے، ویسے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان والا ہر وقت امید میں رہے کہ آج اگر بیمار ہوں تو کل ٹھیک ہوں گا. بڑھاپا تو نہیں جاتا واپس آنے کے بعد، لیکن انسان اس امید میں رہے کہ میں کل ٹھیک ہوں گا اور میں رکھوں گا پھر روزے، اور انشاءاللہ جب آپ نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی لگ رہی ہے کہ بات نہیں، تو پھر کفارہ دے دیا جائے، اور پھر اگر بعد میں اللہ تعالیٰ موقع دے تو روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں. ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلا بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل اور اردا یعنی دودھ پلانے والی وغیرہ، کہ ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھے لیکن بعد میں روزہ نہ نبھا سکے تو اسے توڑ دینا چاہیے، اس صورت میں صرف قضا ہوگی. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ احسن درجہ، اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ رکھنا چاہتا ہے نہیں رکھ رہا. ویسے بھی دیکھیں جب روزہ ہوتا ہے تو کیا ہم صبح ہی کھانا شروع ہوتے ہیں؟ بعض لوگ ناشتے کے عادی نہیں ہوتے، وہ دوپہر تک ہی نہیں کھاتے، تو آدھا دن کا روزہ تو آپ ویسے ہی رکھ سکتے تھے. کبھی گیو اپ نہ کریں، کبھی گیو اپ نہ کریں کسی دین کے معاملے میں. ہارتے نہیں ہیں، جو خود سے ہار جاتے ہیں نا پھر ان کو دوسرے بھی ہرا دیتے ہیں، تو لہٰذا رکھیے دوپہر تک، ٹالتے رہیے ٹالتے، اچھا بھی کھولتی ہیں، اچھا کھولتی ہیں، اچھا آدھا گھنٹہ، اچھا ذرا ایک گھنٹے بعد، اچھا یہ کام کر لوں پھر کھول لوں گی، ٹالتے رہیں ٹالتے رہیں، آپ دیکھیں گے کئی دفعہ آپ کہیں گے اچھا اب ایک گھنٹہ دو رہ گئے، چلو میں رکھ ہی لیتی ہوں، انشاءاللہ رکھ لیں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا، لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے. رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا روزے دار ہے. آپ نے ارشاد فرمایا دوران سفر اس حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. یعنی بعض اوقات لوگ روزہ رکھ کے جو ہے نا اتنا اجر نہیں پاتے جتنا لوگ اس کی خدمت کر کے پا لیتے ہیں. یہ حدیث یہاں مختصر ہے، مجھے ہنسی اس لیے آ رہی تھی کہ میں نے پوری روایت بھی اس کی ایک جگہ پڑھی ہوئی ہے کہ یعنی سفر تھا اور گرمی اور لوگ اس کو پنکھا جھل رہے ہیں، کوئی اس پہ پانی ڈال رہا ہے، تو یعنی اب عموماً دیکھیے جب روزہ ہوتا ہے تو پھر دوسرے اوپر والے لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی ایسی اگر کیفیت آئے کہ آپ کی بجائے دوسرے پہ زیادہ مشکل ہے تو پھر اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر آپ سمجھ دیں کہ اس طرح کرنے سے روزہ مشکل ہے تو پھر کھول دیں، کیوں کسی کو بھی مشکل میں ڈالیں اور خود کو بھی مشکل میں ڈالیں. کوئی سوال اس باب میں سے؟ بات واضح ہے، بہت سمپل مسئلے ہیں الحمدللہ. چلیے اگلا باب دیکھتے ہیں، صیام القضاء، قضاء روزوں کے مسائل. فرض روزے کی قضاء آئندہ رمضان سے پہلے کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے. دلیل، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضاء روزے شعبان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. کسی بھی وجہ سے جو روزے چھٹتے ہیں اور اسی میں خواتین کے چھٹے ہوئے جو روزے ہیں تو اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ اگلا رمضان ہے، اس کے اندر اندر کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے. اگلا مسئلہ ہے، فرض روزوں کی قضاء متفرق طور پر یا لگاتار دونوں طرح جائز ہے. متفرق کیا؟ آج رکھا، پھر ایک دو چار دن بعد رکھ لیا، ایک اگلے مہینے رکھ لیا، یعنی پورے 11 مہینے میں اگلے رمضان کے آنے میں کبھی تک رکھیں تو بھی جائز ہے، اور کنٹینیوسلی 5-6-7 جو بھی کسی کے ہیں وہ رکھیں تو بھی ٹھیک ہے. دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضاء روزے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں، لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا. اسے دارقطنی نے روایت کیا. دوسری دلیل، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قضاء روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کی جائے. اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اب کوئی خاص دنوں میں پورا کیا جائے. تو ہمارے لیے اس چیز میں سے کیا بات پتہ چلی کہ کوشش تو کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ممکن ہو رکھ لیں، زندگی کا نہیں پتا، لیکن رخصت موجود ہے. یہ بالکل وہی بات ہے کہ آپ کو کوئی بل ملتا ہے اور اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک مہینے کے اندر اس کو جمع کرانا ہے، تو آخری ڈیٹ تک آپشن موجود ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے اور آخری دن کے رش سے بچانے کے لیے آپ پہلے ہی کر لیتے ہیں. جو پہلے کر لے گا اس کو فائدہ ہوگا. اب اسی میں ایک مسئلہ آگے آئے گا انشاءاللہ، تو اس کو بھی یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ چھٹے روزے بھی ہیں اور شوال کے روزے بھی رکھنے کے، تو وہ انشاءاللہ بلکہ وہاں بات کریں گے، بہتر ہے. یہ جو آپ نے بھی سوال کیا تھا، کہتی ہیں کہ جو پچھلی زندگی کے چھٹے ہوئے روزے تھے اور ہمیں نہیں پتا تھا اس مسئلے کا کہ کیا کریں، نہیں رکھتے تھے تو اب کیا کریں، اس کے بارے میں انشاءاللہ. اور جزاک اللہ خیر، بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے امت کی غفلت دکھتی ہے کہ نمازیں جس کو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، جو پیریڈز کی بھی ہم نہیں دہراتے، اس کو تم کچھ مختلف نام دے کے کسی نہ کسی طریقے سے ادا کرواتے ہیں، اور بلکہ پورے چارٹس بنوا کے لوگ اس چیز کے اوپر یعنی کوشش کرتے ہیں کہ رکھیں. لیکن روزہ جس کے بارے میں اتنا بھی حکم ہے، جو اگلا ہی مسئلہ آ رہا ہے، کہ مرنے والے کے قضاء روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے. دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مم مات و علیہ صیام صام عنہ ولیہ. متفق علیہ. جو شخص مر جائے اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضاء روزے رکھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو روزے ہمارے چھٹے ہوتے ہیں وہ ہم نے رکھنے ہیں. اور اب آپ کا سوال یہ ہے کہ پچھلی زندگی کے چھٹے ہیں کیا کریں؟ بہت آسان ہے. ہر عورت کو عموماً پتہ ہی ہوتا ہے کہ کس سال میں وہ بالغ ہوئی تھی. اس سال سے لے کے آج تک کے ہر سال کو اپنی عادت کے مطابق دیکھ لیں، 5-6 جو بھی چھٹتے ہیں اتنے کو کاؤنٹ کر لیں، اور اس کے حساب سے پھر آپ کے ظاہر ہے کہ اگر پچھلے 15-20 سال کے روزے رک چھٹنے تو اللہ کے حکم سے نیت کریں. طریقہ اس کا بہت اچھا آسان طریقہ جو بہت لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور پریکٹیکل بھی رہتا ہے, جس میں آپ کو ایک میں دو کا ثواب ملتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. آگے ایک چیپٹر آ رہا ہے جس میں نفلی روزوں کا ذکر ہوگا تو اس پہ اس کا ذکر آئے گا. تو آپ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی نیت کر لیں. چلے ایک دم یہ نہیں کر پا رہے تو ہر مہینے کے بیچ کے روزے, ایام بیچ روزے کہتے ہیں, 13, 14 اور 15. چاند جب پورا فل مون ہوتا ہے, ایک دن اس سے پہلے اور ایک دن اس کے بعد, یہ تین روزے رکھنا بھی آپ کی سنت تھی. آپ ان تین کی شروع کر لیں نیت. کریں گے آپ نیت اپنے فرض روزے کی, لیکن ان دنوں میں رکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا. اسی طرح پیر اور جمعرات, آپ پیر اور جمعرات کو رکھیں لیکن اپنا پچھلا چھٹا ہوا روزہ رکھیں گے. فرق تھوڑا سا ہوتا ہے حکم میں, وہ بھی بتا دوں کیونکہ میں نے ایک دفعہ بھگتا تھا تو آپ نہ بھگتے. جیسے فرض روزہ ہم رکھ کے نہیں چھوڑ سکتے نا, توڑ نہیں سکتے, پیچھے ہم نے پڑھ لیا. لیکن نفلی روزہ آپ کبھی چاہے مرضی چھوڑ دیں, کوئی حرج نہیں. اسی طرح آپ نے فرض روزے کی قضا کر رہے تھے غیر رمضان میں, آپ کا روزہ آپ کو بتا یہ فرض ہے, اب اس کو بھی بغیر وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے. اب اگر اس کو آپ نے بغیر وجہ سے چھوڑ دیا, توڑ دیا, تو آپ کو کفارے میں پھر یعنی اس کا اچھا خاصا کفارہ ہے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے یا مسلسل روزے رکھنے کی کیفیت ہوتی ہے. تو اس صورت میں اگر آپ باقی دنوں میں پیر یا جمعرات کو رکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ میری اس فرض روزے کی نیت ہے. تو اس میں پھر وہ دو پابندیاں رہیں گی. کیا تھی پہلی پابندی؟ یعنی فجر سے پہلے نیت کرنی ہے. اگر آپ باقی دنوں میں بھی چھٹے ہوئے روزوں میں اپنے فرض روزے قضا کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نیت کر لیں گے کہ میرا روزہ ہے. اور دوسرا یہ کہ بلا وجہ پھر اس کو توڑ نہیں سکتے. مجھے ایک وقت تھا, بہت پہلے کی بات ہے, یہ مسئلہ پتا نہیں تھا یا بھولی, میں نے اپنا کوئی چھٹا ہوا روزہ رکھا ہوا تھا. پھر میں اپنی کسی دوست کے گھر گئی اور اس کی امی نے کہا کھانا کھا لو, نفل ہی ہے, کوئی بات نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے خوشی سے کھا لیا یہ سوچ کے کہ یہ تو نفل روزہ ہے. نفل یعنی وہ ذہن سے جھٹک گیا کہ بھائی یہ روزہ میرا اپنا تو فرضی تھا, اور پھر بعد میں مجھے اس کا کفارہ دینا پڑا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر یہ مسئلہ بھولا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ باقی دنوں میں رکھتے جائیں, گنتے جائیں, پھر نہ رکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کو بتائے آپ کی زندگی کا نہیں, قضا بھی دے دیں ان کی, چلے ایک کفارے کے طور پہ یعنی دے دیں, لیکن پچھلے روزے رکھیں. ہم نہ رکھ سکیں, وصیت کر کے جائیں کہ ہمارے بعد والے روز رکھیں. الحمدللہ میں ایسی سسٹرز کو جانتی ہوں کہ ماں باپ کی وفات کے بعد ابھی تک وہ ان کے چھٹے ہوئے روزے رکھ رہے ہیں. بعض لوگ رکھتے ہی نہیں تھے, چھٹتے تھے. تو ان دونوں چیزوں میں یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ روزے کا معاملہ نماز سے فرق ہے. جب مرضی رکھے, اللہ نے آپ پہ رخصت کیا, آپ لوگ تو رکھے دسمبر میں. پھر یہ ایک اور مسئلہ یہاں سے سمجھ لیجئے کہ ایک پیریڈز کے یا ایک سال کے چھٹے ہوئے روزے اگلے سال تک ہم رکھتے ہیں نا, اگر بال فرض ایک سال سے اوپر گزر گیا, یعنی پچھلے سال کے ہم نے ابھی نہیں رکھے اور اب اگلا رمضان آ جاتا ہے, گزر آ گیا, تو پھر اس کے بعد کفارہ بھی ہوتا ہے. یعنی ایک قسم کی وہ لیٹ فیس جیسے ہم کہتے ہیں نا, ایک سال کے اندر چھٹے ہوئے روزوں کو آپ رکھ لیں گے تو صرف قضا ہے, ایک سال سے اوپر دن ہو گئے تو کفارہ بھی ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے تو پچھلے کتنے سالوں کے, اب ہر سال کا کفارہ گنیں گے تو مشکل ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, استغفار کریں, لیکن یہ ہے کہ ساتھ کفارہ بھی دے دیں اور روزے بھی رکھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ. اگلا مسئلہ ہے نفلی روزے کی قضا ادا کرنی واجب نہیں. دلیل, ام ہانی کہتی ہیں فتح مکہ یعنی یوم فتح کے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کی بائیں طرف آ کر بیٹھی, اور میں یعنی ام ہانی رضی اللہ عنہا آپ کے دائیں طرف. اتنے میں ایک لونڈی برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی. لونڈی نے وہ برتن رسول اللہ کو دیا, آپ نے اس برتن سے پیا, پھر وہ برتن مجھے دیا گیا, میں نے بھی اس سے پیا اور کہا اللہ کے رسول میرا روزہ تھا, میں نے آپ کا جھوٹا پینے کے لیے روزہ توڑ دیا. اللہ اکبر. آپ نے پوچھا کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. کیونکہ بعض لوگ شدت برتتے ہیں, کہتے ہیں اگر نفلی عبادت شروع کر کے توڑ دی تو فرض ہو گئی, روزہ توڑ دیا تو فرض ہو گیا, عمرے کے لیے اب چلنے جا رہے تھے عمرہ کے لیے کہ بیچ میں رک گئے یا نیت چھٹ گئی تو وہ فرض ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے, اللہ کا فرض کیا ہوا اور بندے کی طرف سے خود پہ فرض کیا ہوا یا نفل یہ برابر نہیں ہو سکتے. اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افطار کر لیا لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا, اس صورت میں قضا واجب ہوگی. اسی طرح سحری کے وقت کھانا کھا لیا اور بعد میں یقین ہو گیا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، اس صورت میں بھی قضاء واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ دلیل: اسما بنت ابی بکر، یہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، کہتی ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا۔ حدیث کے ایک راوی یعنی اسامہ کہتے ہیں، میں نے حشام، یہ دوسرے راوی ہیں، ان سے پوچھا کہ لوگوں کو اس وجہ سے قضاء کا حکم دیا گیا تھا؟ حشام نے کہا، قضاء کے بغیر کوئی چارہ ہے؟ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو بعض دفعہ غلطی سے سائرن ہو گیا، کسی اذان سن لی، وہ غلط وقت کی اذان تھی، کمپیوٹر پہ بعض دفعہ لوگوں نے سیو کی ہوتی ہیں اذانیں، تو کسی بھی وجہ سے اگر آپ نے افطاری سے کچھ وقت پہلے کھول لیا ہے تو گناہ تو نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن اس کی قضاء ہوگی۔ جان بوجھ کے کریں گے تو گناہ ہوگا، لیکن انجانے میں کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی گناہ نہیں ہے۔ اگلا باب دیکھیں گے، الحالات التی لا یکرہ فیہا الصوم، وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ کون سے والے؟ پہلی بات، بھول چوک سے کھا پی لینا روزے کو توڑتا ہے نہ مکروہ کرتا ہے، یعنی نہیں ٹوٹتا۔ دلیل: ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، نبی اکرم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ کیا پتا چلا؟ بھول کے کھایا تو روزہ پورا کرے، لیکن اب یہ نہیں کہ یاد آ گیا تو بھی کھاتے رہے۔ وہ کہتے نا کہ پہلے بھولے تھے، اب بھولے بن گئے۔ اچھا، مجھے یہ بات پڑھتے ہی اپنا ایک بڑا یعنی ایک بڑا خوبصورت تجربہ یاد آتا ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، میں جب پڑھتی تھی کالج میں تو میں سائنس اسٹوڈنٹ تھی، اور یہ تو اللہ کا کوئی فیصلہ تھا کہ میں اس وقت قرآن پڑھا رہی ہوں، ورنہ مجھے ڈاکٹر بننا تھا۔ تو گرمیاں تھی بہت، مجھے یاد ہے جون جولائی کے روزے ہوتے تھے، ہمارا پریکٹیکل تھا اس دن کیمسٹری کا، اور آپ کو پتا ہے کہ کیمسٹری میں سب ایسڈس، اور ہم لوگ بالکل آرگینک یعنی ایکسپیرینس ایسے کرتے تھے، لیب لیبورٹری میں کئی گھنٹے کا ایکسپیرینس تھا، کہیں آگ جلاتے تھے، کہیں کچھ کیا کچھ ہوتا تھا۔ تو خیر میرا روزہ تھا، روزہ ہی رکھنا تھا میں نے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہاں میں بیچ میں وارڈنز پھر رہی ہوتی ہیں نا پانی پلانے کے لیے، حالانکہ رمضان تھے، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں پھرتی ہوں گی۔ وہ پھری، میں نے ایک دفعہ پانی پیا، آرام سے پیا، دوسری دفعہ پیا، پورے تین گھنٹے میں نے کئی بار پانی پیا، اور جب آخری دفعہ پینے لگی، جب وقت پورا ہو گیا، پھر خیال آیا کہ میرا تو روزہ تھا، تو پھر میں نے کہا یہ مجھے اللہ نے پلایا۔ تو اگر میں خود ہی چھوڑ دیتی کہ نہیں نہیں میرا روزہ ہے اور میں روز نہیں رکھتی، بڑا مشکل ہے آج کا دن، بڑا پریکٹیکل ہے، تو پھر مجھے یہ بونس نہیں ملتا نا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن جو ہی یاد آ جائے پھر چھوڑ دیں، پھر دوبارہ نہیں آپ اس کو کر سکتے۔ اور ایسی باتوں پہ انجوائے کرنا چاہیے، میں کو ہائے مکروہ ہے، ہائے میرا روزہ خراب ہو گیا، ایسا ہو گیا، نہیں، میں تو خوش ہوں میرے اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا، اور اللہ تعالیٰ پھر بھی ایسا کیجیے، میں تو خوشی سے ایسے کاموں پہ تیار ہوں۔ تو آپ جیسا اللہ تعالیٰ سے گمان کریں گے، وہ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے۔ مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ دلیل: عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا کہ گن نہیں سکتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا، کیونکہ تھوڑا سا ٹیسٹ ہوتا ہے نا اس میں بھی، تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی، ٹوتھ پیسٹ کا مسئلہ جو ہے اس کا، دیکھیے کوئی چیز آپ اندر نہ نکلے، پہلی چیز ہے، صرف منہ کے اندر ٹیسٹ جب براہ راست نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس ٹوتھ پیسٹ اس کے گلے میں چلی جاتی ہے اور حلق میں اترتا ہے اس کا ٹیسٹ، تو اوائڈ کرنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں نہیں پھر بھی باس آتی ہے منہ میں، بڑا آسان سا طریقہ اس کا ہے، پہلے سے جس برش کے ساتھ آپ پیسٹ لگا کے کرتے ہیں نا، اس کو پانی سے گیلا کر کے کر لیں، ہلکی سی خوشبو پھر بھی ہوتی ہے، مسواک ہے اس کے اوپر آپ ہلکا سا لگا لیں، پوری بھر کے منہ بھر کے نہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ اسی سے پھر یعنی اور بھی کوئی چیزیں ایسی ہیں جو آگے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، یعنی اندر اگر کچھ نہیں جا رہا آپ کے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گرمی کی شدت سے روزے دار سر میں پانی بہا سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ دلیل: حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کیا آپ روزے میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے؟ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ تو اب سر پہ بھی جا رہا ہے، اگر کلی بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، کیونکہ جب بندہ بہت زیادہ عقل پرست ہو جاتا ہے، پھر وہ نہیں دیکھو میری تو سکن میں پورز بھی ہیں، اب ان پورز سے پانی اندر جائے گا، پھر میرے سر کی کھال جو اسکل اس کے اندر بھی پورز ہیں، تو اندر کچھ بھی گیا تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے۔ بس لوگ کہتے ہیں کچھ بھی اندر جائے تو ٹوٹتا ہے، پھر تو آپ سانس لیں گے تو بھی روزہ ٹوٹا، آکسیجن تو اندر جاتی ہے نا۔ اس طرح کی مطلب شدت نہیں برتنی چاہیے۔ اسی پہ بات کر لیتی ہوں کیونکہ آگے آ رہی ہے. یعنی جیسے یہ بات کر رہے تھے نا ہم کہ روزے کے مسواک اور ٹیسٹ کی بات ہے, اسی پہ لپسٹک کا مسئلہ بھی سمجھ لیں, کیونکہ الگ سے کریں گے تو پھر آپ اس کے ساتھ نہیں نوٹ کر پائیں گے. لپسٹک کا کیا مسئلہ ہے؟ یعنی لپسٹک کا تو مسئلہ چھوڑے, میرے ساتھ کسی نے ایک بار یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا, انسیڈنٹ کہہ لیں بلکہ اس کو آپ, کہ ایک درس میں تھی میں تو رمضان کی ایک بات ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کہ لپسٹک لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو میں نے کہا کہ نہیں ٹوٹتا. تو ایک عورت ہی کہیں گی لیکن اس کے لیے تو مرر دیکھنا پڑتا ہے نا, ہے. میں نے کہا پھر, تو کہتی وہ شیشہ دیکھنے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی اب یہ حساب لگا لیں کہ یہ ہماری مطلب وہ قوم ہے کہ جس کو علم سے کوئی شغف نہیں اور صرف ہر ایک کو مسئلے سلانے کی بات ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ لپسٹک سے ایز اٹ از نہیں ٹوٹتا, بلکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنے ہونٹوں پہ تیل لگا لیتے تھے تاکہ لوگوں کا ان کا روزے دار ہونا نہ سمجھے. ہم روزے دار ہونے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ آوازار. کس کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ آوازار کیا ہوتا ہے؟ بیزار, پٹکے ہوئے, ہائے روزہ, ہائے روزہ, روزہ روزہ. اور کچھ خواتین تو ماتھے پہ رومال بھی باندھ لیتی ہیں, سر پہ دوپٹہ کیا باندھتے ہیں, وہ پٹکا سا جو باندھ لیتے ہیں, تیوری چڑی ہوگی اور روزہ روزہ روزہ. دیکھیے کسی کو پتا نہ چلے کہ آپ روزے سے, یہ بندے کے رب کے معاملے کی بات ہے. بعض لوگ روزہ رکھ کے سارے لوگوں کے گھر والوں کی مشکل میں ڈالتے ہیں. آپ بلکہ اس نیت سے اپنے آپ کو فریش دکھائیں کہ کوئی بات نہیں ہے. ہاں صرف اگر کسی کو یاد ہے تو وہ کھا لیتے ہیں, کچھ لوگ لپ ہونٹ چباتے رہتے ہیں, اب اس سے اگر اندر ٹیسٹ آ رہا ہے غلط ہے وہ تو ویسے ہی اچھی بات نہیں ہے, لیکن ایز اٹ از صرف اس طرح کچھ میک اپ کرنے سے نہیں ٹوٹتا. جی اگلی بات کیا ہے؟ کہ روزے کی حالت میں مزی خارج ہو یا احتلام ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے, نہ مکروہ ہوتا ہے. اب یہ ٹوٹتا ہے کو نا آپ پلیز اپنے بکس میں نہ لکھ لیں, ورنہ آپ میں سے کچھ ماشاء اللہ یہ سوچ لیں گے کہ ٹوٹ جائے لیکن مکروہ نہیں ہوتا, تو ایسا نہیں ہے. نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے. دلیل حضرت ابن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے نہ ٹوٹتا ہے نہ جسم سے خارج ہونے سے ٹوٹتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی کوئی سیکریشن, اب ہوا خارج ہو سکتی ہے جسم سے, ریسٹ روم میں انسان جاتا ہے, اسی طرح جسم سے کوئی سیکریشن آتی ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. سر میں تیل لگانے, کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا, تھوک نکلنا اور مکھی کے حلق میں جلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. روزے دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے بدن پر رکھ سکتا ہے, اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ان سب کے دلائل سن لیجئے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے. کیا بتا اس سے چلتا ہے کہ اپنی حالت ٹھیک ٹھاک رکھو, بالکل لوگوں کو بیمار نہ دیکھو تم. ہاں پھر حضرت حسن فرماتے ہیں, روزے دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں, بشرطے کے حلق تک نہ پہنچے. نیز روزے دار سرما بھی لگا سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, روزے دار ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو کوئی حرج نہیں. حضرت عطا نے کہا, روزے دار اپنا تھوک نکل سکتا ہے. حسن رضی اللہ عنہ نے کہا, اگر مکھی روزے دار کے حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں. اس سے لگتا ہے نا کہ ایسے شوشے اٹھتے ہوں گے, تبھی تو ان کے جواب جو ہے وہ دیے جاتے تھے. اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے, البتہ کھانے سے قبل وضو کر لینا چاہیے. دلیل ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. عائشہ نے بیان کیا, میں گواہی دیتی ہوں رسول اللہ احتلام کے سبب سے نہیں, یعنی اپنے کلیئرٹی کی واضح کی بات کہ احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جیما کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے, بعد میں نماز فجر سے پہلے غسل فرماتے, پھر ہم دونوں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے. یہ بھی آپ کی زوجہ محترمہ تھی اور انہوں نے بھی یہی بات کہی. اسے بخاری نے روایت کیا. دوسری دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح کا وضو فرما لیتے. اسے مسلم نے روایت کیا. ہمارے ہاں اس مسئلے میں بھی بہت افراط اور تفریط ہے. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ انسان پہ کوئی ایسی حالت غسل کی ہے اور آپ کے اس وقت میں اتنی گنجائش ہی نہیں کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ کا پھر کھانا پینا رکتا ہے. ویسے تو سحری کھائے بغیر روزہ ہو جاتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ سختی کرتے نا پھر تو کر دیتے فرض کے بھائی ٹھیک ہے تم یہ اپنے آپ کو پاک کرو اور نہیں کھانا کھاتے تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن روزے ہی کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے، سختی کا معاملہ نہیں کرتا. تو کہا کہ اس وقت پھر انسان کھا لے، اور حد یہ ہے کہ بس فجر کی نماز سے پہلے غسل کر کے تو پھر نماز پڑھے گا. ہاں، اس حالت میں نماز چھوڑ دینا اور سوتے ہی رہنا کہ چلے اب صبح اٹھ کے تو شاور لے لیں گے، یہ پھر درست نہیں ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک رخصت کو مس یوز کرنے والی بات ہے. اسی طرح ہمارے ہاں اس حالت کے بارے میں ایک عجیب کہانی ہے کہ جتنے قدم چلے جائیں اتنے فرشتے بد دعا کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ لوگ اتنی احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں. ایک خاتون نے کہا کہ پھر میں بڑے بڑے قدم لیتی ہوں کہ میرے کم قدم گنے جائیں. آپ محسوس کرتے ہیں کہ امت کو کتنی ضرورت ہے تعلیم دینے کی، اور یہ شریعت کس کی پھیلائی ہوئی ہے؟ یہ لوگوں کی پھیلائی ہوئی ہے جو بیٹھے اٹھتے بیٹھتے فتوے دیتے اور ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجبوری کی بات ہے، اور جو بھی حالت ہے اللہ کے نبی سوتے بھی تھے کھاتے بھی تھے. روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے بشرطے کے جذبات پر قابو ہو. دلیل: عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آج میں نے بڑا غلط کام کیا ہے، روزے کی حالت میں بوسہ لیا. رسول اللہ نے فرمایا، اچھا بتاؤ، اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر؟ میں نے عرض کیا، کلی میں کیا حرج ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر کس چیز میں حرج ہے؟ سبحان اللہ، آپ کا انداز دیکھیے، کنایتن، یعنی آپ نے وہ لفظ زبان پہ نہیں پسند کیا، کیونکہ بعض دفعہ تعلیم کے لیے ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں اور شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے دوران کوئی انسان کے ذہن میں غلط بات یا اس کو مذاق اور ہنسی اور اس پہ کوئی کھیکی کھیکی کرنا، یہ ادب کے خلاف بات ہے. تو اللہ کے نبی نے مسئلے کا حل بھی بتا دیا اور وہ بات کا ذکر نہیں کیا. تو پتا کیا چلا کہ اگر جذبات پہ قابو ہو تو جائز ہے. ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بوڑھے شخص نے جب اس کی اجازت مانگی تو آپ نے دے دی، لیکن ایک جوان نے جب اس کام کی اجازت مانگی تو آپ نے نہیں دی. کوئی دوسرا شخص پاس بیٹھا، دونوں باتوں کو دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ کیا بات ہے، آپ نے ایک کو اجازت دی دوسرے کو نہیں دی؟ تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پہلا شخص بوڑھا تھا؟ یعنی عموماً جذبات پہ قابو ہو سکتا ہے اور بعد میں دوسرے کو نہیں ہوا. تو یہ طبیعت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو بہرحال اس کے اندر یعنی کوئی بہت زیادہ شدت جو ہے برتنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگلی بات، روزے میں پچھنے لگوانا جائز ہے. اس کو دیکھ لیجیے، پچھنے ہے یہ لفظ، اس کے اوپر آپ زبر ڈالیں ورنہ آپ پتہ نہیں اس کو کس طرح پڑھیں گے. دلیل: عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے. اسے بخاری نے روایت کیا. اب یہ پچھنے کیا ہوتے ہیں؟ علاج کے طور پر سوئی، بلیڈ یا استرے کے ساتھ جسم کے کسی حصے سے خون نکلوانے کو پچھنے لگوانا کہتے ہیں. آج کے دور میں اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جسم سے گندا خون نکلوانا. اور اس دور میں دو تین طریقہ علاج ہوتے تھے، مثلا جب فتور ہوتا جیسے خون میں، جیسے ہائی بلڈ پریشر آپ کہہ لیں، یا کسی کو سکن ڈیزیزز ہوتی تو کٹس لگاتے جہاں بھی بلڈ وینز ہوتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں گندا خون نکل جاتا تو بعد میں پھر صاف خون جسم میں رہتا. اسی طرح جونکے لگتی تھی، ایک لیچ جس کو بولتے ہیں جانور، وہ جسم میں رکھ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، پتلی سی ہوتی ہے، تو وہ پھر پی پی کے اتنی موٹی ہو جاتی ہے، تو اس کو جیسے سرنج سے خون نکالا جاتا وہ چیز جو ہے وہ اس میں آتی. اب یہیں سے ہم بات کریں گے انجیکشن کے بارے میں کہ کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں. مجھے نہیں یاد کہ آگے بات یہ الگ سے آ رہی ہے نہیں، لیکن میں اشارتاً کر دیتی ہوں. دیکھیے کہ انجیکشن لگانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک انجیکشن ہوتا ہے دوا کے لیے لگانا، سر میں درد ہے، بخار ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے صرف آپ کے جسم میں میڈیسن جاتی ہیں. دوسرا انجیکشن ہوتا ہے جو طاقت کے لیے جاتا ہے، جس میں ڈرپس آ جاتی ہیں، جس میں کوئی ایسی وائٹامنس، کوئی ایسی پروٹین، کوئی چیز جاتی ہے. تو دوا کے لیے انجیکشن لگتا ہے تو انشاءاللہ اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. باقی رہ گیا انرجی کا، طاقت کا، تو وہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اب کہ روزہ رکھے اور طاقت کا انجیکشن یا ڈرپ لگوا کے بیٹھ جائے، انرجی ادھر سے پوری ہو جائے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگلا چیپٹر ہے الاشیاء التی لا یجوز فعلها فی الصوم، وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں. غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں بدرجہ اولا، یعنی بہت زیادہ آسن درجے پہ کیا ہے کہ یہ ناجائز ہے. دلیل: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث آپ میرے ساتھ عربک میں دہرائیں گے، نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. اس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. اسے بخاری نے روایت کیا. دیکھیں یہ وہ چیزیں جو بغیر روزے کے بھی جائز نہیں ہیں، لیکن روزے میں تو بدرجہ اولا، یعنی عام طور پہ ان میں سے کوئی کام کرے گا تو گناہ ہوگا، لیکن روزے کی حالت میں کرے گا تو زیادہ گناہ ہوگا. اس کی دوسری دلیل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روزہ ڈھال ہے، لہذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش بات نہ کرے، بیہودہ پن نہ دکھائے. اگر کوئی دوسرا شخص روزے دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑے تو روزے دار کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا. آپ اس حدیث میں سے ہائی لائٹ کریں گے آخری حصہ، فلیقل ان نمرئو، یعنی ان نمرئو صائمن. اس حدیث میں اس طرح سے آسان ایک لفظ ایک اور حدیث میں کہ انی صائمن. آپ نے یہ جملے اپنے پاس نوٹ کرنے ہیں. اور آپ سے کوئی جھگڑنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے جواب میں اب کیا کہنا ہے؟ انی صائمتن. بولے
انی صائمتن.
تین دفعہ بولیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر انشاءاللہ اگلا بندہ آپ سے نہیں جھگڑے گا. اور یہ عادت پڑ گئی تو بعد میں بھی آپ یہی کہتے رہے کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ جھگڑے جو ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. روزے کی حالت میں بےہودہ فحش اور جہالت کے کام یا گفتگو کرنا منع ہے. دلیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بےہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے، لہذا اگر روزے دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں تمہارا جواب نہیں دوں گا. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا. یہاں کے اس حدیث کے جو لفظ ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، انی صائمن. انی صائمن یہ مذکر ہے تو عورت کے لیے آئے گا، تو انی صائمتن. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو، اگر کوئی دوسرا گالی دے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا. یعنی غصہ آئے گا تو پوزیشن بدل لیں گے تو غصہ پھر دور ہو جائے گا. جو روزے دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیوی سے بغل گیر ہونا یا بوسہ لینا جائز نہیں. دلیل، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے اور بغل گیر ہوتے، لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. دوسری دلیل، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغل گیر ہونے کے بارے میں سوال کیا، آپ نے اسے اجازت دے دی. پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے وہی سوال کیا اور آپ نے اسے منع کر دیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی نے اجازت دی وہ بوڑھا تھا اور جسے آپ نے منع کیا وہ جوان تھا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا خدشہ ہو. دلیل، حضرت لقیت بن صبرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے. آپ نے فرمایا، وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا. جیسے وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالتا ہے، کان یا کلی کی جاتی ہے، تو اس صورت میں ڈالا جا سکتا ہے. بس دونوں ہی صورتوں میں یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ جو ہے وہ پانی حلق تک نہ جائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر استاذہ جی، الحمدللہ. تو کافی چیزیں آج ہمیں پتہ چلی کتاب سیام سے, رائٹ؟ تو آپ نے اپنے لیے کیا عمل کی بات لی؟ جی قضا روزوں کے مسائل کی سمجھ میں آئی, رائٹ؟ جب ہمارے روزے قضا ہو جاتے ہیں تو اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے پورا کرنے کی؟ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جلدی جلدی ٹائپ کریے. نیکسٹ رمضان سے پہلے, بالکل صحیح, الحمدللہ. اور سفر میں روزوں کے بارے میں کچھ سمجھ میں آیا؟ سفر میں جو روزے رکھے جاتے ہیں, کیا سفر میں روزہ کھولا جا سکتا ہے؟ بالکل ہی. اور کون لوگ ہیں جن کو رخصت ہے روزہ چھوڑنے کی؟ بیمار, بالکل, مسافر, رائٹ؟ اور اسی طرح حیض و نفاس والی عورت, رائٹ؟ اور جو حیض و نفاس والی عورت ہوتی ہے ان کو بعد میں روزوں کی قضا دینی ہوتی ہے. ماں جو دودھ پلائے, بالکل, جی ہاں جی, بالکل دینی ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح آگے ہے بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو اور اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ دیا جا سکتا ہے. اور کیا تھا فدیہ, ہمیں استاذہ جی نے بتایا تھا نا؟ جی بالکل دیا جا بالکل دیا جا سکتا ہے. اور فدیہ کیا ہے؟ ایک, جی, فوڈ فار پور, ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا, رائٹ؟ پھر اگلا تھا کہ روزوں کی قضا کے بارے میں, جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور ان کے کچھ قضا روزے ہوں تو کیا وہ وارث کو رکھنے چاہیے؟ مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا, جی بالکل, وارث کو رکھنے چاہیے. اور دیکھیں کہ پھر مطلب ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ کئی لوگ ہیں جو کہ ہماری فیملیز میں ہوتے ہیں جو کہ فوت ہو چکے ہیں, رائٹ؟ تو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے, رائٹ؟ تو اس لیے ان چیزوں کا حساب کتاب رکھنا چاہیے. اور ہمیں جیسا کہ پتہ ہے کہ روزہ جو ہے ون آف دی پلرز آف اسلام ہے, تو بہت امپورٹنٹ ہے, رائٹ؟ اسپیشلی فار پیرنٹس, بالکل. پھر آگے چلتے ہیں, وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. اچھا, بھول کر اگر کھا لیں تو کیا حالات ہیں, روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا, بالکل صحیح. اور استاد جی نے اپنا تھوڑا سا بتایا بھی تھا اس کے بارے میں, رائٹ؟ گرمی کی شدت سے روزے دار سر پہ پانی بہا سکتا ہے؟ پانی بہا سکتے ہیں, بالکل بہا سکتے ہیں, صحیح, انشاءاللہ. اور اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر وہ غسل کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, صحیح. اور روزے میں پچھنے لگوانا جائز ہے؟ کیا سمجھ میں آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا نا؟ جی بالکل. اور کون سی وہ چیزیں ہیں جو کہ منع ہیں، اعلیٰ درجے پر منع ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں نہ کی جائیں؟ بیک بائٹنگ، بالکل، غیبت، غیبت، جھوٹ بولنا، لڑائی کرنا، بالکل، فائٹنگ، غصہ کرنا، گالی دینا، ہے، الحمدللہ آپ نے سب نے صحیح بتایا، اور بےہودہ اور فحش بات کرنا، رائٹ، جہالت کے کام کرنا، ایسی گفتگو کرنا جو منع ہے، رائٹ، شوئنگ اینگر، بالکل، جھوٹ، گالی دینا، بالکل، الحمدللہ، اور روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کیا جائز ہے کہ وہ حلق تک پہنچے یا اس کا خدشہ ہو؟ نہیں جائز، الحمدللہ. آلرائٹ، الحمدللہ، یہاں تک تھا. اور ابھی میں آپ کے ساتھ ایک بہت پیاری سی دعا شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ دعا اتنی پیاری ہے کہ جس کو یہ دعا یاد ہوتی ہے وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں. استاذہ جی کہتی ہیں جنہیں یہ دعا یاد ہے وہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں. تو چلیں دیکھتے ہیں کیا ہے. حدیث ہے صحیح بخاری کی 6306. شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے عمدہ استغفار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے ان کو صبح کہہ لیا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے ان کو رات میں پڑھ لیا اور پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے. اور وہ کون سی استغفار ہے؟ استغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. میں تیری پناہ لیتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی، اور میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں. بس مجھے بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا. تو انشاءاللہ ہم ان دعاؤں کو بھی یاد کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ، اور الحمدللہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس ہے نماز نبوی چیپٹر 3، غسل، وضو اور تیمم. تو دیکھتے ہیں ہمارے لیا ہے، اچھے سے نوٹس لیجئے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نماز نبوی کتاب میں سے تیسرے چیپٹر، غسل، وضو اور تیمم، اس میں سے اپنے عمل کی باتوں کو نوٹ کریں گے. اس میں سے جو ہم نے سیکھی وہ ہے غسل جنابت کا طریقہ، اور جنابت کا غسل جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے حیض کے غسل سے، اور جنابت پہ بات پیچھے ہو چکی. طریقہ اس کا کیا ہے؟ اگر اس کو ہم ساری روایتوں کو جمع کرتے ہوئے اپنے پاس رکھیں تو پہلی بات، دونوں ہاتھ دھوئے جائیں گے، پھر شرمگاہ یعنی پرائیویٹ پارٹ کو دھویا جائے گا بائیں ہاتھ سے، پھر وہ ہاتھ جس سے جسم کو چھوا اس کو صابن سے دھویا جائے گا، پھر کلی کی جائے گی، تین دفعہ کر لی جائے تو بہتر ہے، پھر ناک میں پانی ڈالا جائے گا 3 بار، پھر چہرہ دھویا جائے گا، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے جائیں گے، اور اس کے بعد سر پر پانی ڈال کر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا جائے گا، اور اس کا طریقہ چلو بھرنے کا ہوگا، جیسے لپ بھری جاتی ہے، لپ بھر کے اور پانی سر میں ڈال کے، پھر جیسے سر میں تیل لگایا جاتا ہے اس طرح اس پانی کو کوشش کی جا سکتی ہے کہ بالوں کے اندر تک چلی جائے، اور اس کے بعد پھر پورے بدن پر پانی ڈالا جائے گا، اور جو جہاں غسل کیے وہاں سے تھوڑا ہٹ کے پھر وہاں پہ پاؤں دھوئے جائیں گے۔ اب یہ ہے وہ ایک عام طریقہ جو غسل جنابت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ پہلے جسم کو صاف کیا جائے گا، پھر وضو کیا جائے گا، اور وضو میں بعض کہتے ہیں کہ پورا وضو کیا جائے گا، اور جو زیادہ اوتھینٹک بات ہے کہ صرف ہاتھوں کا دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈال کے منہ دھونا، اور سر کا مسا بھی نیون کیا جائے گا، کیونکہ روایت اس سے میں پتہ چلی کہ جب سر پورا ہی دھلے گا تو مسا کی ضرورت نہیں رہتی، اس طرح پاؤں بھی نہیں دھوئے جائیں گے۔ تو یہ طریقہ ہم نے اس سے دیکھا۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز ہم نے اس سے جو سیکھی اس حصے سے وہ کیا تھی کہ شوہر اور بیوی ایک ہی برتن سے پانی لے کر غسل کر سکتے ہیں، اس حالت میں بھی کہ دونوں کے ہاتھ اندر ایک دوسرے سے ٹچ بھی کریں گے تو وہ بھی مطلب ان کے ہاتھوں کی گندگی کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان کو جو اس کے اندر رکاوٹ ہو۔ اس دور میں پانی اس طرح نہیں تھا جو آج ہمارے پاس ہے ٹیبز کے اندر اور شاورز کے اندر، تو اگر آج بھی کبھی ایسا مسئلہ ہو کہ پانی نہیں موجود اور کسی کا ٹب میں یا بالٹی میں بھر کے رکھا ہوا ہے اور وہ ایک ہی بالٹی ہے، تو اگر کسی کے پاس مگ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے پانی نکالا جائے، تو براہ راست ہاتھ اندر ڈال کے اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ابھی تو میری گندگی کی حالت ہے، اب میں نے اگر اندر ہاتھ میں پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو پانی تو گندا ہو گیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اگلی بات ہم نے اس سے سیکھی کہ غسل پردے میں کرنا چاہیے، یعنی کھلے عام انسان اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے۔ پھر اگلی بات ہم نے جو اس میں سیکھی تھی وہ کیا تھی کہ جمعے کے دن غسل کرنا مسنون ہے، فرض نہیں ہے لیکن غسل کرنا بہت زیادہ ریکمینڈیڈ ہے، عورت بھی کرے گی اور مرد بھی کرے گا۔ چاہے عورتیں مسجد میں جماعت کے لیے نہیں بھی جاتی لیکن جمعے کے دن غسل کرنا، انسان کو ویسے بھی جمعے کے دن کی ایک خوبی اور خوشی اور اس کا عید کا دن ہونا اس طرح کا احساس بھی دلاتا ہے۔ پھر اگلی بات ہم نے اس حصے سے سیکھی کہ جو شخص مردہ کو غسل دے، میت کو غسل دے گا، وہ وضو کر لے بعد میں تو بھی ٹھیک ہے اور غسل کر لے تو زیادہ اچھا ہے، کوئی نہ کرے تو حرج نہیں، لیکن غسل کرنے سے آپ دیکھیں کہ کسی کو مردہ حالت میں دیکھنا ایک سٹریسفل کام ہے۔ انسان اپنے ہی جیسے ایک انسان کو بے بسی کے ساتھ اپنے سامنے لیٹا ہوا دیکھتا ہے تو اس پہ بوجھ آتا ہے، اور بعض دفعہ یہ تھکن والا کام بھی ہوتا ہے، ڈیڈ باڈی کو موو کرنا، ادھر ادھر ہلانا جلانا، تو وہ چیز تکلیف کی سبب ہے، تو اس صورت میں پھر بعد میں غسل کرنا چاہیے۔ اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ اسلام قبول کرنے والا یعنی نیو مسلم جو ہے اس کو غسل کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہو سکتا ہے کئی بار اس کے اوپر جناب کی حالت آئی ہوگی اور اس نے غسل نہیں کیا اور پاک نہیں تھا، لہٰذا اب چونکہ اس نے نماز پڑھنی ہے فوراً تو اس کو پہلے غسل کروایا جائے گا۔ اگلی چیز ہم نے اسے سیکھی کہ عید کے دن بھی غسل کرنا چاہیے یا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، دونوں عیدوں میں۔ اگلی چیز ہم نے دیکھی کہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا بھی مسنون ہے، یعنی یہ سارے مواقع اگر ہم سارے جمع کر رہے ہیں نا کہ کس کس موقع پہ غسل کیا جا سکتا ہے۔ پھر اگلی چیز ہم نے سیکھی اور وہ کیا کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت بھی غسل کیا جا سکتا ہے۔ آپ سوچیں کہ پہلے دور میں لوگ پیدل اور قافلوں میں اور مٹی میں آتے تھے، مٹی اور پسینے ہوتے تھے، اب اگر ایک دم سیدھا عمرے کے لیے چلے جائیں اور وہاں اتنا لوگ اتنا برا حال ہو، تو اس سے ایک بہت ہی اچھا ادب ملا، ہمیں بھی ملا اپنے لیے کہ جب ہم دور سے جائیں تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اگر آپ مکہ میں اپنے ہوٹل میں جائیں, وہاں اگر غسل کر کے صاف ستھرا احرام باندھ کے دوبارہ نکلیں تو بہتر ہے. لیکن اگر کوئی پہلے ہی جیسے میقات پہ آج کے دور میں روکی جاتی ہے بسیں یا جہازوں میں بھی بتا دیتے ہیں, تو اگر اس وقت اس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے پہنے تو پھر ضرورت نہیں ہے اس کی. اگلی چیز ہم نے اس میں سے سیکھی مسواک کے بارے میں, کہ جو لوگ مسواک کر کے جو مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز عام نمازوں سے 70 گنا بہتر ہوگی. یعنی ایک نماز جو مسواک کے بغیر پڑھی جاتی ہے اور ایک وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. تو لہٰذا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے. اگلی چیز ہم نے اس سے سیکھی کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام مسواک کرنا ہوتا, کیونکہ رات کو سونے کی وجہ سے انسان کے منہ میں باس ہو سکتی ہے, بیڈ سمیل ہو سکتی ہے, تو مسواک کرنے کی عادت ہونی چاہیے. اور مسواک کرنے کا ایک خاص طریقہ بھی ہے. بعض لوگوں کو چونکہ وہ طریقہ نہیں آتا تو وہ مسواک کرتے نہیں. آپ میں سے کتنے لوگ مسواک کرتے ہیں؟ کرنا نہیں آئے, پھر سکھائیں آپ کو. چلے آج بریک کی ایکٹیویٹی میں آپ کو مسواک سکھاتے ہیں. سٹال سے ایک مسواک لے کے آئیے گا, پھر انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ کون ہے جس کو کوئی کہے کہ بائی ون گیٹ 69 فری, کوئی ایک سٹور آپ کو یہ ڈیل دے دے تو کتنے لوگ ہیں جو اس کو چھوڑ دیں گے؟ اور نیکیوں کے معاملے میں ہم اتنے امیر ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں چھوڑو, ہو کیئرس. جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو 27 نمازیں, اور مسواک کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 70 نمازیں. سبحان اللہ. پھر اگلی چیز, اور اس کے بہت سے فوائد ہیں مسواک کرنے کے. آپ دیکھیے کہ انسان کے منہ سے گندی رطوبتیں نکل جاتی ہیں, پھر آپ دیکھیے کہ اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بال سفید نہیں ہوتے. یعنی میڈیکلی بھی اس وقت بہت ساری چیزیں اس میں پروو ہو گئی ہیں. برش بھی کر سکتے ہیں, ذہن میں ہو سکتا ہے کسی کے سوال ہو کہ کیا برش نہ کریں, برش بھی کر لیں اور مسواک بھی کر لیں. صبح کے وقت جو مسواک کریں اسی کے سرے پہ تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگا لیں, فریش بھی ہو جائے گا منہ. اور آپ دیکھیے کہ مسواک نرم ہوتی ہے, آپ کے دانت اور مسوڑے خراب نہیں ہوتے. اس کے برعکس جب آپ برش کرتے ہیں اور ذرا سا آپ زیادہ کر لیں یا سخت ہاتھ سے کر لیں تو منہ جو ہے وہ چھلنے لگتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز ہم نے اس حصے سے جو سیکھی وہ کیا تھی, کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے, پھر پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالے جائیں, کیونکہ سوتے میں نہیں پتا ہوتا کہ ہاتھ کہاں کہاں لگے. پھر ہم نے اس حصے سے وضو کا طریقہ بھی سیکھا, بلکہ وضو سے پہلے ایک اور سنت سیکھی. اور یہ سنتیں اگر آپ الگ سے نوٹ کرتے ہیں تو آپ کی پورے دن کی سنتیں جمع ہو سکتی ہیں. اور وہ کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے نا, تو اپنی جگہ پہ بیٹھ کر ناک کو جھاڑتے تھے. یعنی جیسے اسی طرح اگر آپ بیٹھ کے اس طرح تھوڑا سا مطلب ایک آواز کے ساتھ ناک کو جھاڑیں, تو آپ نے کیا فرمایا کہ شیطان رات انسان کے ناک کے یہ جو بھانسے ہوتے ہیں نا اس میں گزارتا ہے. اب شیطان سارا دن تو کام کرتا ہے, رات اس کو بھی تو کہیں رہنا ہی ہے نا, تو وہ ہمارے ناک کی اس کوٹری میں رہتا ہے. اور آپ 3 دفعہ جھاڑیں گے نا, یقین کریں کہ نزلہ اور زکام اور اس طرح کی جن کو تکلیفیں ہیں نا وہ دور ہوں گی. اور میں اس کو میڈیکلی بھی دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں کتنی حکمت تھی. ساری رات ہم یوں ہوتے ہیں نا, لیٹے ہوتے ہیں, تو اب ہمارے ناک میں اگر کوئی رطوبت ہے تو وہ بھی یوں ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جم گئی ادھر. اب تصور میں لائیں نا, منہ میں ناک میں کوئی بھی چیز تھی تو وہ سیدھی نہیں. اب جب ہم اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو جب 3 دفعہ ذرا زور سے کرتے ہیں تو وہ رات بھر کی جمی ہوئی چیزیں جب وہ ایک دفعہ ہی نکل آتی ہیں, ورنہ کیا ہوگا, بوجھ ہوگا. جی, ایسی خالی ہاتھ سے جھاڑ لیں. پھر اس کے بعد یعنی جب آپ وضو کریں, اور آف کورس یہ جو وضو کے ساتھ بھی ناک جو جھاڑ کے, یعنی صبح کی نماز سے پہلے کا جو وضو ہے نا, عام وضو میں تو اتنی ہم مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی نہیں ڈالتے, لیکن یہ جو صبح کی نماز ہے اس کے لیے آپ پانی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ فیل کریں گے کہ انسان جو ہے وہ ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. پھر ہم نے وضو کا طریقہ سیکھا. کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے, صرف لفظ بسم اللہ, پوری بھی نہیں پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اگلا کام کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے گا. یعنی یہ جو یہاں تک یہ جو کلائی ہوتی ہے نا, جہاں عموماً گھڑی پہنی جاتی ہے, یہاں تک دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے گا. اور اس طرح سے کہ اگر ہاتھ میں کوئی چیز پہنی ہوئی ہے, کوئی انگوٹھی, کوئی گھڑی, تو اس کو ہلا کے پانی نیچے تک جائے گا. پھر اس کے بعد آپ اگر میری طرف دیکھنا چاہیں تو اشارے سے دیکھ سکتے ہیں, چلو سیدھے ہاتھ کے اندر ہم پانی لیں گے, جیسے آپ ٹیپ واٹر ہے آپ اس میں اپنا ہاتھ نیچے کریں گے. اس طرح سے جب آپ کے اندر کچھ پانی آیا اس کے اندر سے کچھ پانی منہ میں ڈالیں گے, کلی کے لیے تھوڑا سا پانی جو بچ جاتا ہے اس سے. اس طرح سے ہمارے یہاں عموماً وضو کے اندر جو طریقہ معروف ہے وہ کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کلی کرتے ہیں اور الٹے یعنی بائیں ہاتھ لیفٹ سائڈ سے ہم ناک میں ڈالتے ہیں. ہمارے کلچر میں عموماً یہی ہے. اوکے ہے, غلط نہیں ہے, لیکن میں آپ کو روایت اس کی سناؤں گی, اس لیے کہ جو چیز نئی ہوتی ہے اس کو انسان کی طبیعت فوراً نہیں لیتی. لیکن جو زیادہ آتھینٹک روایتیں وہ کیا کہ آپ ایک ہی پانی سے پہلے منہ میں ڈالتے تھے, باقی جو بچتا اس کو ناک میں ڈالتے. اب دوبارہ پھر پانی کے اندر ہاتھ جائے گا, پھر دھلے گا, پھر کلی کریں گے, پھر ناک میں ڈالیں گے. اس کی دلیل جو ہے یہ آپ لوگوں کی پاس لکھی ہوئی دلائل تو الحمدللہ ساری باتوں کے لکھے میں, لیکن میں چاہوں گی کہ اس کو سننے والے بھی سن لیں گے تو بہتر ہوگا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کرتے اور آدھا ناک میں ڈالتے اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑتے. یہ عمل تین دفعہ کرتے. یہ روایت ہے صحیح بخاری کی, باب ہے اس کا, یعنی آپ اس میں ایک سے زیادہ جگہ اس کی روایت موجود ہے. پھر صحیح مسلم میں الطہارہ باب فی وضو النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور حدیث کا نمبر بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں 235. اور جو صحیح بخاری کی روایت تھی اس کا نمبر 199 ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر تین دفعہ منہ دھویا جائے گا. منہ دھونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پورے منہ کو دھونا ہے. جیسے ابھی اس وقت میں نے اسکارف پہنا ہوا ہے تو مجھے اس کو ہٹانا پڑے گا, یا کم از کم مجھے اس کو پورا پیچھے کرنا پڑے گا. یہ پورا حصہ سر کے بالوں سے لے کے یہ جگہ چن, یہ اتنا نہیں کہ صرف منہ پہ. بعض لوگ جو بس سامنے کرتے ہیں کہ کسی کو کیا دکھے گا, نہیں, پورا ہاتھ جیسے ملتے نا. اور سمپل دیکھیں, جہاں تک ان لگاتے ہیں یا فاؤنڈیشن لگاتے ہیں یا کریم لگاتے ہیں, یہ پورے حصے کو تین دفعہ دھونا ہوگا. اور اس میں بھی طریقہ وہی ہوتا ہے کہ پانی ڈال دیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ اور دوبارہ تین دفعہ کریں گے. ایک دفعہ کرنے سے وضو ہو جاتا ہے, لیکن تین دفعہ حد ہے. تین سے زیادہ اگر کسی نے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے زیادتی کی, پھر گناہ ہوگا. اس لیے بعض دفعہ لوگ ٹیپ کھولتے ہیں, منہ پہ صابن مل رہے ہیں, دھو رہے ہیں, دھا رہے ہیں, ایسا نہ کریں. صبح کے وقت آپ اٹھے, اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو صابن بھی لگانا ہے, تو اس کا طریقہ کہ پہلے آرام سے پورا منہ ہاتھ دھو لیں, صابن بھی لگا لیں, جو لگانے ہیں کلینزر لگانے ہیں لگا لیں, ٹونر لگانے ہیں لگا لیں, اس کے بعد پھر آخر میں وضو کی نیت سے. بس وضو کے اندر آخری حد تین دفعہ, کلی بھی تین, ناک میں بھی تین دفعہ, منہ پہ بھی تین دفعہ, اور پھر اس کے بعد آپ جو بھی کام کریں بس اتنا ہی کریں, اس سے زیادہ نہ کریں. ٹھیک ہے, تو تین دفعہ کیا. پھر اس کے بعد دائیں سائڈ یعنی ہاتھ سے لے کے کونی تک دھویا جائے گا. کونی یہ چیز, اور کونی میں یعنی کیئرفلی, یعنی اس میں بعض وقت خشک رہ جاتی ہے. ہمیں یہ بھی چیز اس سے پتہ چلی کہ کونیوں کے خشک رہنے کی وجہ سے بھی بعض لوگوں کو عذاب ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ویل ہے ان مطلب خشک رہنے والی کونیوں کے لیے. یہ خلاصہ ہے. پھر اس کے بعد رائٹ ہینڈ پہ تین دفعہ, پھر لیفٹ سائڈ کو دھوئیں گے, پھر اس کے بعد سر کا مسا کیا جائے گا. مسا کیسے کیا جائے گا وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سیکشن سے بتاتی ہوں. ہاتھ دونوں پانی میں ڈالیں اور اس کو جھاڑ دیں ہلکے سے. کوئی گیلا کرنا مقصد نہیں ہوتا, صرف ایک ہلکے انداز سے ایک فیلنگ آتی ہے. اب اس کے بعد آپ یہ دونوں ہاتھ جو ہیں یہ اس طرح سر پہ لے کے جائیں گے. یہ دیکھیے, یہ پورے جائیں گے جہاں تک گدی ہے. گدی یہ جگہ ہوتی ہے جہاں عموماً چھوٹی تھی, یہ یہاں, اور اس کے بعد پھر اس کو واپس لائیں گے. اب یہ واپس لانے والا عمل جو ہے یہ بال آپ کے خراب کرتا ہے, لیکن اللہ کو آپ پہ پیار آئے گا. دوبارہ کرتی ہیں, آپ دیکھیے گا. یعنی ہاتھوں کو دونوں کو پانی میں ڈالا, پھر اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد یہاں سے لے کے یہ جائیے, یہاں بدھی تک لے جائیں, پھر واپس لائیں ہلکے ہاتھ سے. یہ سر کا مسا. اور سر کا مسا جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے, یعنی اس کو دو دفعہ نہیں کرنا, تین دفعہ نہیں کرنا. اب یہ ہو گیا, اس کے بعد اگلا مسا کیا ہے, کانوں کا. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. کان کا مسا کیا ہوتا ہے, دوبارہ آپ کے ہاتھ پانی میں جائیں گے, جیسے ٹیپ واٹر ہے, دوبارہ ان کو ہاتھوں کو لیں. اس کے بعد یہ شہادت کی انگلی, یہ جائے گی آپ کے کان کے اندر. یعنی آپ دیکھیں یہ جو ہمارے کان کی جگہ ہوتی ہے نا, یہ والی, اور یہ جو آپ کا یہ تھم ہے یہ پیچھے جائے گا. اس کو گھمائیں گے
اور اس کے ساتھ اس کو کر کے یوں, اور سیم ٹائم پہ ساتھ ہی یہ کام کریں گے. یعنی اگر آپ کو عادت ہے تو آپ دونوں ساتھ کریں گے, انگلیاں اس کو ساتھ لا رہے ہیں اور تھم کو پیچھے سے آگے لا رہے ہیں. اور یہ ہر چیز کی دلیل ہے. یہ جو بات میں نے بتائی ہے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے, اتہارہ ترمذی میں روایت ہے, پھر ابن حزیمہ کی روایت ہے. یعنی مسا کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ سر کے اوپر گئے تو گدی تک لے جا کے واپس بال لائے, پھر دوبارہ پانی میں ہاتھ گئے, اور اس کے بعد یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو کانوں میں ڈالیں گے, اور تھوڑا سا جیسے موو کرنے کا سٹائل ہو کے یہ پورے کان کے, یہ جو اب دیکھیں کہ ہمارے کان کی شیپ ایسی کہ یہاں میل پھنس سکتی ہے نا, اب دن میں 5 دفعہ جب آپ ادھر کریں گے, پھر اسی طرح پیچھے عموماً آپ کبھی فیل کریں, جو لوگ اس طرح اگر ابھی تک نہیں کرتے تھے نا, تو کسی وقت بھی آپ بیٹھے ہو نا جیسے سارے دن کے, تو بعد میں آپ اپنے یہ کان کے پیچھے ہاتھ لگا کے نا تو سونگے تو ایک عجیب بہت ہی گندی اسمیل آئے گی. بعض لوگوں کے جب کان میں بندے پہنتے ہیں اور آرٹیفیشل, تو کبھی وہ اتارے آپ سونگے تو اس میں بہت بیڈ اسمیل ہوتی ہے. یہ ایک فطری طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا کہ جس کے ذریعے سے ہمارے کان کے پیچھے تک سے صفائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے وہ مسنون عمل. اور آپ دیکھیے کہ جب ہم احادیث کو پڑھتے ہیں نا تو اس کے بعد یہی فائدہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو بچپن سے ہم نہیں کر رہے ہوتے وہ کرتے ہیں. میں لٹرلی میں اپنے بارے میں بھی آپ کو کہوں گی کہ میں نے جب شعور کے ساتھ پڑھا تو میں نے اپنے وضو اور اپنی نماز میں کئی تبدیلیاں کی, اور اگر میری سوچ وہی رہتی کہ چونکہ جو بچپن سے سکھا دیے مولوی صاحب نے یا خالہ جی نے وہی طریقہ رکھنا ہے, تو ہم ان سنتوں سے محروم ہو جائیں گے. ایک کام ہے اس کے کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, اعلیٰ طریقے کا, ایک ہوتا ہے اوکے اور ایک ہوتا ہے بس گزارا کرو. ہم میں سے ہر ایک کا کیا گول ہونا چاہیے, بہترین چیز کرنی ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہوتی ہیں اس سے نماز بہترین اور وضو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر جب مسا کر لیا تو اس کے بعد پھر جی گردن کے مسے کے بارے میں دیکھیں کہ یہ بک جو ہمارے سامنے اس میں ساری ریفرنسز ہیں, کوئی ایک ایسی روایت نہیں ہے کہ جسے گردن کا مسا ثابت ہو. جو آپ دیکھیں کہ کان کا مسا, سر کا مسا کتنے اہتمام سے بتایا جا رہا ہے نا, لیکن ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ جس سے گردن کا مسا ہو. حالانکہ ہمارے کلچر میں انڈین پاک جو کلچر ہے اس کے اندر گردن کے مسے کی بات جو ہے وہ بہت تفصیل سے ہوتی ہے, تو ہمیں اسی میں انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمیں گردن کے مسے کی کوئی روایت نہیں ملی. ٹھیک ہے, پڑھ کے سنا دیتی ہوں. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ اسلاف میں سے تھے, یعنی یہ پرانے دور کے یعنی محدثین, اور انہوں نے دین کی بڑی خدمتیں کی. کہتے ہیں کہ گدی کے نیچے گردن کے الگ مسے کے بارے میں قطن کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. گردن کے مسے کی روایت کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث بالاتفاق ضعیف ہے. آپ کچھ نمازوں کی کچھ کتابوں میں یہ روایتیں دیکھیں گے گردن کے مسے کی, اور ایون کچھ بکس ہوتی ہیں اس میں لکھا تھا, تو انہوں نے جب اس کی ریسرچ کی ہے تو وہ حدیثیں ضعیف ہیں. اس کے بعد دیکھیے آپ کا دل ٹھکتا ہے. یہ بات میں آج کھول دوں کہ نماز کا موضوع ایسا موضوع ہے کہ جس پہ سب سے زیادہ ہماری امت میں اضطراب آتا ہے. ہم شادیاں کرتے ہوئے قبلہ نہیں دیکھتے, ہمیں فکر نہیں ہوتی, جو بھی کر لو کہتے ہیں دنیا ہے, ہم کمائیں کچھ بھی ہمیں اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی. کچھ جہاں نماز کا مسئلہ آتا ہے تو ہم ایک لائن پہ چلنا چاہتے ہیں, اور اس میں 19-20 پہ لوگ مائنڈ بھی بہت کرتے ہیں. تو میرا اس وقت آپ میں سے کسی کو منوانا شرط نہیں ہے, نہ میرا یہ گول ہے. کتاب سامنے ہے, حدیث موجود ہے, ابھی ہم نے بات بھی سن لی کہ اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی. اس میرا ایک لفظ نہیں ہے, انشاءاللہ یہ جو باتیں موجود ہیں یہ سارے اس کے دلائل موجود ہیں. اس کے باوجود اگر آپ کو نہیں شعور تو جو کر رہے کرتے رہے, نو پرابلم, انشاءاللہ تعالی جو بات ٹھیک ہوگی اللہ تعالی خود ہی آپ کے لیے ڈال دے گا. ان مسئلوں میں اتنی شدت نہیں برتنی چاہیے. دوسری بات ایک اور کہوں گی, مطلب جو آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی, کہ ایسی باتیں آپ سن رہے ہیں نا, آپ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے, کتاب آپ کے سامنے, استاد آپ کے سامنے, جو شرح صدر آپ کو ہوگا نا اس بات کو سن کے, وہ اس بندے کو نہیں ہوگی جس کو آپ جا کے یہ مسئلہ سنائیں گے. تو ایسے مسئلوں کو دوسروں سے اس وقت تک ڈسکس نہ کریں جب تک آپ کا اپنا شرح صدر نہ ہو. پہلے آپ خود بھی دل کو جما لیں, پہلے آپ عمل کریں, پھر دوسروں کو سنائیں. ہمارے آج دین کے جو الجھنے کی جو وجہ ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اس طرح کے ٹکڑے ٹکڑے لوگوں میں پھیلا دیے. مثال ہے, جو لوگ یہاں نہیں آئے ہوئے کورس کے لیے, یہاں نہیں بیٹھے ہوئے, اب گھر جاتی آپ انہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ جو وضو میں کرتی تھی اس میں تو اتنی خرابیاں ہیں, اور تمہیں پتا ہے کہ اللہ کے نبی تو ایسے کرتے تھے. وہ کہیں دیکھا میں اسی لیے نہیں جاتی. وہ نہیں آئیں گے, وہ اسی, ان کو وہ اسپرچولیٹی نہیں ملے گی, ان کو اس محفل کی وہ روحانیت نہیں ملے گی, ان کو وہ روحانی خوراک نہیں ملی جو آپ کو اس وقت مل رہی ہے, جو اطمینان, جو خوشی, جو دل سکون ہمیں اس محفل میں ملتا ہے ان کو نہیں ملا. گھر بیٹھے کیسے یہ باتیں سمجھ آئیں گی؟ اس لیے ایسی باتوں کام نہ کریں. اس وقت تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ دین کی اپنے دوستوں, ساتھیوں اور رشتے داروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں نا, تو ان کو اللہ کی کتاب سے جوڑ دیں. جو بات آپ کو کلاس روم میں بیٹھ کے سمجھ آئی ہے نا, تو یقین رکھیں کہ ان کو بھی یہیں بیٹھ کے سمجھ آئے گی. اور یہ باتیں آپ کو بھی نہیں تھی باہر بیٹھ کے سمجھ آنی. آپ کو یہ باتیں میں کسی درس میں باہر بتاتی نا بغیر کتاب کھولے, تو آپ نے کہنا تھا دیکھنا یہ ہمیں وہابی بنا رہی ہیں, یہ ہمیں صابی بنا رہی ہیں, یہ ہمیں پتہ نہیں کیا بنا رہی ہیں. تو کوئی کسی کو کچھ بنانے کی ضرورت نہیں, جو اللہ نے بنا دی ہے وہی کافی ہے. ٹھیک ہے, پھر اگلی چیز جو ہے وہ پاؤں کے دھونے کی ہے. پاؤں کے دھونے کا بھی طریقہ وہی ہے کہ جو ٹخنے ہوتے ہیں, اینکلز بولتے ہیں اس کو انگلش میں, اس سے لے کے پورے پاؤں کو دھونا ہوتا ہے, اور انگلیوں کے بیچ میں جو گیپس ہوتے ہیں نا اس کو, اس کا خلال کرنا. جیسے یہ چھوٹی انگلی چھنگلی انگلی ہے, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں اس طرح سے کرتے تھے. ہاتھوں میں ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ مرد اگر اس کی داڑھی ہے تو اس کو داڑھی کے اندر خلال کرنا ہوتا ہے, اپنی انگلیوں کو لے کے, تو جیسے اس طرح سے کہ نیچے کی اسکن وہ خشک نہ رہے. ٹھیک ہے, سمپل سی چیز ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. باقی آپ کے لیے اگر مسئلہ ایک ہو سکتا ہے کہ کیا اسکارف اتار کے مسا کریں سر کا, ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال؟ بعض لوگ جو باہر وضو کرتے ہیں تو وہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم اسکارف اتار کے کریں کہ نہیں, تو آپ دیکھیے کہ اسکارف اتارنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے, اور اس کا مسئلہ آگے آئے گا, مجھے لگتا ہے کہ وہ تیمم کے اور کچھ مسائل کے اندر جو چیزیں آئیں گی اس میں آگے آ رہا ہے یہ مسئلہ, اس لیے ابھی اس کو نہیں ڈسکس کرتے. کانوں کو جی, جیسے بندے کچھ بھی پہننے میں اگر آپ نے ہلا جلا لے, جیسے کچھ تو ہوتے ہیں نا بہت بڑے ٹاپس ٹائپ ہیں جو بالکل آگے بھی سٹاپر ہے پیچھے, تو ہلکا سا موو کر لیں. مطلب اس کے نہیں, بس یہ پور سے شروع کریں گے پھر جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں بہتر ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اگلی چیز جو ہم نے اس حصے سے سیکھی وہ کیا تھی کہ وضو کے بعد کی دعا. آپ میرے ساتھ پڑھیں گے, بڑی پیاری دعا ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص پورا وضو کرے اور پھر کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو. یہ دعا پڑھنی ہے, اور آپ اس کو شاید عموماً لوگ چوتھا کلمہ کہتے ہیں, دوسرا کہتے ہیں, اچھا یہ دوسرا کلمہ کے نام سے جو معروف ہے. تو یہ آپ کب پڑھیں گے؟ وضو کرا. دیکھیے وضو کی دعاؤں کو بھی سمجھ لیجئے کہ بعض دفعہ لوگ وضو کے ساتھ بہت ساری دعائیں نوٹ کرتے ہیں. جو دعائیں سنت سے ملتی ہیں, وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ, اس کے بعد وضو کرنے کے دوران کوئی دعا نہیں. آپ سوچیے ان نیچرل بھی ہے, منہ میں پانی چلا جائے, ناک میں پانی چلا جائے. پھر بعض دفعہ دیکھیے کہ اب ریسٹ روم کے اندر ہی ہے سنک, جیسے آپ یہاں بھی ایسے ہی ہے, تو آپ اندر ریسٹ روم میں تو آپ کچھ پڑھ ہی نہیں سکتے, وہ ایک گلٹ والی کیفیت ہے نا. تو یہ وضو میں منہ دھوتے ہوئے, ہاتھ دھوتے ہوئے نہیں, ایسی دعائیں جو ہیں وہ درست نہیں. کہ اس میں جو بیچ میں ایک اور دعا تھی اللہ موسب وقت ہے نا, بس اب سمپل بات کریں کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ, پورے وضو میں کچھ نہیں, بعد میں باتھ روم کے باہر آئے آسمان کی طرف انگلی دیکھ کے. بھی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اوپر یعنی دیکھتے تھے, لیکن یہ روایت جو ہے یہ اسٹرانگ نہیں ہے. تو بس سمپل باہر آ کے آپ دعا پڑھیں. ایک دعا اور ہے اس کے ساتھ, وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, ترجمہ اس کا کیا ہے, اے اللہ تو اپنی تمام تر تعریفوں کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں, میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. یہ ابھی وضو کے بعد کی آپ اس کو پڑھیں. طریقہ کار آپ کا یہی ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں دعاؤں کو ساتھ ملا لیں, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, پھر ساتھ ہی آپ پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, اور اس کے بعد پھر ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, وہ یہاں نہیں لیکن وہ صحیح روایت کے ساتھ ہے, اور وہ کیا ہے, اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والا اور بہت زیادہ پاک رہنے والوں میں سے کر دے. یہ دعا بھی مسنون ہے جو پڑھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ باقی جو دعائیں ہیں ہر عضو کے دھوتے ہوئے, یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر اگلی بات اس حصے سے ہم نے سیکھی اور وہ کیا ہے کہ وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. میں یہ روایت آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی, اور آپ کی ایکٹیویٹی بھی یہی ہے کہ اب اس کے بعد جو اگلی نماز کا آپ وضو کریں گے نا, تو آپ وضو کرتے وقت یہ تصور میں لائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ نکل کر یعنی جھڑ جاتے ہیں, پھر جس وقت ناک جھاڑتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں, پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں, یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں, چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں, اور جس وقت وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں, یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں, پھر جس وقت مسح کر لیتا ہے تو اس کے سر سے گناہ نکل جاتے ہیں, یہاں تک کہ دونوں کانوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں, پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں, یہاں تک کہ دونوں پاؤں ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. پھر جب اس نے نماز پڑھی, اللہ کی تعریف ثنا اور بزرگی بیان کی اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا, تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے جنا تھا. یہ حدیث آپ نے کسی ایک ایسے بندے کو ضرور سنانی ہے جس کو وضو کرنا بڑا مشکل لگتا ہو. عموماً دیکھا گیا کہ لوگوں کو نماز پڑھنی اتنی مشکل نہیں لگتی جتنا وضو کرنا مشکل لگتا ہے, اور عموماً بچے کہتے ہیں وضو نہ ہو تو پھر ہم نماز پڑھ لیں گے. تو آپ نے یہ حدیث نانی تصور میں لائیں, گناہ جھڑ رہے ہیں, ہاتھوں کے گناہ, پلکوں کے گناہ, زبان کے گناہ, یعنی ہر طرف سے گناہ انسان کے جو ہیں وہ جھڑ رہے ہیں, اور اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے پاک ہونے والا بنا دے. اسی طرح اگلی بات اس حصے سے ہم نے جو سیکھی وہ بھی روایت بڑی خوبصورت ہے, آپ خود ہی پڑھیے گا بعد میں, اور وہ کیا ہے کہ وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے, اور اللہ کے نبی اپنی امت کو وضو کے نشانوں سے پہچانیں گے. لوگوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اتنے بڑے میدان محشر میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے, تو آپ نے کہا کہ کیا کوئی یعنی اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانے گا, پانچ کلیانے گھوڑا ہوتا ہے جس کے چاروں سم اور سر کی جو پیشانی ہے وہ سفید ہوتی ہے, تو کہا پہچان لے گا, تو کہا میں بھی اپنی امت کو وضو کے نشان سے پہچانوں گا. ایک موقع پہ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا تو وہ خوب اوپر تک یا کونیوں سے بھی اوپر پانی ڈال رہے تھے, تو آپ نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو کہنے کہ اللہ کے نبی میں اپنی چمک بڑھا رہا ہوں, یعنی میں زیادہ دور تک اپنے حصے کو چمکانا چاہتا ہوں. تو لہٰذا وضو خوشی سے کیا کریں, کبھی لیزی نیس ہو سستی ہو نا تو وضو کریں. تو جب آپ وضو کرنے جائیں تو اپنے آپ کو کیا کہیں کہ میں اپنے گناہ دھونے جا رہی ہوں, انشاءاللہ برتن دھوتے ہوں گے, کپڑے دھوتے ہوں گے, تب انشاءاللہ اپنے گناہ بھی دھونے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وضو سے ریلیٹڈ وہی باتیں ساری جو یعنی ہم کر چکے تقریباً, کہ وضو کے اندر انسان کو پانی زیادہ نہیں لگانا چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وضو کرتے وقت کوئی جگہ خشک نہ رہے, کوشش کیا کریں کہ وضو کرتے ہوئے باتیں نہ کریں. دیکھیے وضو جو ہے نا یہ تیاری ہے, آپ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, تیاری کر کے جا رہے ہیں تاکہ اللہ کی ذات آپ کو آپ سے راضی ہو جائے. اور آپ کہیں جاتے ہوئے اگر جب تیار ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن پورا وہاں کی طرف ہوتا ہے نا, اچھا میں جاؤں گی یہ پہنوں گی یہ کروں گی پھر میں ایسی لگوں گی, تو نماز میں بھی پہلے سے ذہن بنا لیا کریں. جب ہم باتیں کرتے کرتے وضو کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ جب جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو تب کیا ہوگا, پھر بھی تو وہ ظاہری باتیں ذہن میں آتی رہیں گی نا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا وضو جب اچھا ہوگا تو نماز خود ہی اچھی ہوگی. اگلی چیز ہم نے جو اس حصے سے سیکھی وہ کیا ہے کہ وضو آدھا ایمان ہے, یعنی جس نے اچھا وضو کر لیا اس نے آدھا ایمان بچا لیا. اگلی بات ہم نے اس سے سیکھی کہ وضو جو ہے وہ گناہوں کو دور کرتا اور درجات کو بلند کرتا ہے, اس وقت جبکہ وضو کرنا مشکل ہو. مثلا آپ نے میک اپ کیا ہو, کتنا مشکل لگتا ہے اس وقت کا وضو کرنا ہے, درجوں کی بلندی اور گناہوں کے کفارے ہیں اس وقت کا وضو جب آپ کا وضو کرنے کو دل نہ چاہے, اس لیے خوب اچھی طرح وضو کیا کریں. پھر اگلی بات ہم نے اس سے سیکھی کہ ناخن کے برابر جگہ بھی اگر خشک ہو جائے تو وضو نہیں ہوتا. پھر اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ اگر کوئی صحیح وضو نہ کرے تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ دوبارہ کرو. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی کہ وضو کے بعد دو نفل کا پڑھنا بندے کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے جنت میں ان کی آہٹ سنی تھی, بعد میں پوچھا کہ بلال تم کیا کی کرتے ہو, تو کہا کچھ نہیں بس جب وضو کرتا ہوں تو دو نفل پڑھ لیتا ہوں. تو کیا خیال ہے ہم بھی نیت کریں سنت کی, ایک تو یہ نیت کرتے ہیں کہ باوضو رہیں گے. اس وقت کتنے لوگ آپ لوگوں میں سے باوضو ہیں, چلے ماشاءاللہ. صبح گھر سے نکلتے وقت کتنے لوگوں نے وضو کیا, کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر وضو کر کے آتے ہیں ادھر, ان کو بہت نیند آتی ہوگی. ٹھیک ہے, تو نیت رکھیں وضو کریں. دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ مومن اپنے وضو کی بڑی حفاظت کرتا ہے, اتنا آپ کو اس سے فائدہ ہوگا کہ ایک تو آپ برائیوں سے دور ہوں گے, دوسرا آپ ہر وقت سوئیں گے نہیں کیونکہ آپ کو ڈر ہوگا کہ سو گئی تو میری وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, تو با وضو رہیں, اور دوسرے کہ وضو جب بھی کریں تو اس کے بعد دو نفل پڑھ لیں. ٹھیک ہے, پھر اگلی چیز ہم نے سیکھی اس حصے سے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں, یعنی آپ کا وضو نہ ٹوٹے زیادہ سے زیادہ کتنی پڑھ سکتے ہیں, پورا دن آپ وضو سے رہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے لیے پھر ہر وقت کھانا نہیں چاہیے, جو ہر وقت کھاتے ہیں ان کا تو وضو نہیں قائم رہتا نا. اگلی چیز ہم نے اس میں سیکھی کہ دودھ, اگر آپ کا وضو ہے پھر آپ نے دودھ پی لیا تو اس کے بعد کلی کرنی ہوگی. حکم سمجھ لیں, یہ بھی ایک اچھا مسئلہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ ایسی چیزیں کھا لینا جس کا اثر منہ میں رہے, چکنائی ہے, سالن کی کوئی سمیل ہے, کچھ ہے, تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن کلی کر لیجئے. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ بکری کا گوشت کھایا, اس کے بعد نماز پڑھی اور دوبارہ وضو نہ کیا. اسی طرح ایک موقع پہ آپ نے ستو کھائے اور آپ نے کلی کر کے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا, تو ہمارے لیے ایک کرائیٹیرین آ گیا کہ ہر وہ کھانا جس کا اثر اپنے منہ میں محسوس کریں تو بس کلی کر لیں تو وضو نہیں ٹوٹتا انشاءاللہ. چلے یہاں پہ رکیں گے, چیپٹر تو پورا ہم نہیں کر سکے لیکن وقت پورا ہو گیا آپ لوگوں کا, انشاءاللہ اس کو پھر آگے کنٹینیو کریں گے. میں خان عربی کا رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے ہی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور یہ انشاءاللہ جب اسی کے ساتھ یہ حصہ جڑے گا بیچ کے خطبے کو نکال کے. تو ہم دیکھ رہے تھے غسل, وضو اور تیمم کے مسائل. اگلی بات جو ہم نے اس چیپٹر سے سیکھی وہ کیا ہے کہ موزوں پر موزے یعنی ساکس جو ہیں اس پر مسح کر کے کرنا, اس کے بارے میں کیا سیکھا ہم نے. پہلی بات یہ ہے کہ وضو کر کے اگر ساکس پہنے تو سفر کی حالت میں 3 دن تک, اور حضر یعنی گھر میں رہتے ہوئے ایک پورا دن یعنی پانچ نمازیں مسا کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں. طریقہ کار کیا ہوگا کہ وضو کیجئے جیسے وضو کرتے ہیں, پھر اس سے پہلے کہ وضو ٹوٹے, وضو ٹوٹنے سے پہلے جرابے پہن لیں, تو اس کے بعد جب ہر نماز کا اگلی نماز کا وقت اگر آپ وضو کریں گے تو جرابے اتارنے کی ضرورت نہیں, ہاتھ کو پانی سے گیلا کر کے جھاڑ کے جیسے مسا کیا تھا ویسے ہی, اور پاؤں کے اوپر کے حصے پہ یہ جیسے اوپر کی چھت جو ہوتی ہے اس پہ ہاتھ سے ایک دفعہ پھیر دیا جائے گا, صرف ایک دفعہ, پورا اوپر نیچے کچھ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا تو پاؤں کا جو مسا ہے وہ نیچے سے کیا جاتا, یعنی عقل تو یہ کہتی نا کہ تھوڑی بہت مٹی کو تنکے دھاگے بال پاؤں کے نیچے لگیں گے, نیچے نہیں کرتے اوپر کرتے ہیں اور ایک دفعہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اگلی چیز ہم نے اسے سیکھی کہ جب تک انسان جرابے اتارتا نہیں ہے اس وقت تک یہ مسا کی مدت ہے, جو ہی آپ نے ساکس اتار دی پھر اس کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. پھر اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ اگر چھوٹی موٹی کوئی سوراخ ہے کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو اوائڈ کیا جائے گا, کیونکہ صحابہ کرام کی جو غربت تھی اس سے یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے ساکس میں کوئی بھی سوراخ نہیں ہوتا ہوگا. پھر اگلی بات اس میں ہم نے یہ سیکھی اس چیپٹر میں کہ وہ جراب جس کو پہننے سے لگے کہ کچھ پہنا ہوا ہے, موٹی ہے پتلی ہے اس اوکے, لیکن کچھ فیلنگز آئیں. آج کے دور میں بالکل ایسی ساکس بھی ہیں جو بالکل جھلی کی طرح سٹاکنگ ٹائپ کی کہ ایون جس سے سکن بھی دکھتی ہے, تو وہ پھر ایک اس سے الگ ہے. اس کے علاوہ جو عام پہننے کی آرام کی جو جرابیں ہوتی ہیں اس کے اوپر مسا جو ہے وہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, دیکھیے کہ دین کی اصل کو اصل سمجھ لیں گے نا, آج کے دور میں کئی ایسے کپڑے ایجاد ہو چکے ہیں جو پہلے دور میں نہیں تھے, سچ ہے نا, یعنی جتنا سنتھیٹک کپڑا ہم پہنتے ہیں پولیسٹر یہ جو ہمارے آرٹیفیشل کپڑے ہوتے ہیں شفون جارجٹ ربڑ کے پلاسٹک کے پہلے تو نہیں تھے, پہلے تو صرف کاٹن تھی نا, تو اب وہ حکم بدل گیا نا, تو اب کوئی یہ کہے کہ پہلے ہمیں یہ حکم دکھایا جائے کہ پولیسٹر کے کپڑے پہننے بھی جائز ہیں کہ نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں تو یہ نہیں ہوتے تھے, جہاز اللہ کے نبی کے دور میں نہیں ہوتا تھا, تو کوئی پوچھے کہ جہاز میں بیٹھنا جائز بھی ہے کہ نہیں جائز, ہمیں اس کی کوئی دلیل بتائیں, تو سمجھ سینس نہیں بنتی نا. یہ ہمارے ہاں یہ معروف ہے مسئلہ کہ چمڑے کی جرابوں میں مسا ہوتا ہے ورنہ نہیں, تو آپ ذرا سوچئے کہ کیا گرمی کے ملکوں میں یا ہمارے ہی اپنے کلچر میں دیکھیں, شاید کبھی کسی نے جرابے چمڑے کی دیکھی بھی نہیں ہوگی, الا یہ کہ ان ملکوں میں ہو سکتا ہے آپ کے اس ملک میں تو ہوں کیونکہ یہاں سردی بہت ہوتی ہے, لیکن پاکستان انڈیا میں تو کبھی کسی کو چمڑے کی جرابے پہننے میں نہیں دیکھا, تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ پھر اس کے لیے تو مسے کا حکم ہی ختم ہو گیا. اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کچھ حدیثیں پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں, ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے اور میں اس کو دوبارہ اس لیے نہیں پڑھنا چاہ رہی کہ الحمدللہ آپ لوگ پڑھ کے آئے ہوں گے اور آپ کے اس دلیل کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں جراب کے لفظ کو بھی دیکھ لیں جو لوگ بات کہتے ہیں, میں اس کو پڑھ کے بلکہ سناتی ہوں, اگر آپ نے پوچھا تو اس کو اسی پیج 77 پہ ہے کہ لغت عرب کی معتبر کتاب قاموس کی جلد ایک پیج 46 پہ ہے, ہر وہ چیز جو پاؤں پہنی جائے وہ جورب ہے, تاج العروس میں ہے جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لے وہ جورب ہے, علامہ عینی کہتے ہیں کہ جورب بٹے ہوئے اون سے بنائی جاتی ہے, یہ ویونگز ہوتے ہیں نا ویوز اون کی بنی ہوئی, اب آپ دیکھیں کہ جورب ہے نا, اب یہ چمڑے سے نہیں ہے, اسی ڈکشنری سے ہی یہ چیز بھی دکھی جا رہی ہے کہ اون سے بنائی جاتی اور پاؤں میں ٹخنے سے اوپر تک پہنی جاتی ہے, یعنی یہ لازمی ہے کہ یہ جو آپ کے اینکل ہے نا یہ ٹخنے یہ چھپنے چاہیے, اگر اس سے نیچے کی جراب ہے نا جیسے شاید آج کل لوگ فیشن کی بھی پہنتے ہیں اس پہ مسا نہیں ہوگا, جراب کی یہ شرط ہے کہ آپ کے ٹخنے ڈھکے, ورنہ تو آپ دیکھیں نا کہ جوتے جو ہم پہنتے ہیں جو بوٹ پہنتے ہیں تو وہ ٹخنے کھلتے ہیں تو اس پہ آپ نہیں کر سکتے مسا. پھر اس کے بعد آرزہ ایک اور کتاب ہے کہ جورب وہ چیز جو پاؤں کو ڈھانپنے کے لیے اون کی بنائی جاتی ہے, پھر اسی طرح عمدت و رعایا میں ہے کہ جرابے روئی یعنی سوت کی ہوتی ہیں, سوت یعنی کاٹن, اور بال کی بھی بنتی ہیں, اسی طرح غایت المقصود میں ہے کہ جرابے چمڑے کی سوف اون کو کہتے ہیں اور سوت کی بھی ہوتی ہیں, تو بس یہ بات ثابت ہوئی کہ جورب لفافے یا لباس کو کہتے ہیں, وہ لباس چاہے کھال کا بنا ہو یعنی چمڑا چرمی چرم سکن کو کہتے ہیں, سوتی ہو یا اونی ہم اس پر مسا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا سوال اس میں پورا مل گیا. اور کوئی بات؟ چلیے اگلی چیز یہ ہے پگڑی کے بارے میں. اگلا حکم جو ہمیں اس چیپٹر سے پتا چلا کہ اگر صحیح پگڑی جو بہت لمبی اور اس میں کئی بلب ہوتے ہیں, اگر کسی نے وہ پہنی ہو اور اتارنے میں اس کی تکلیف ہو اور اتار کے دوبارہ پہننا مشکل ہو, تو پگڑی پر مسا ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پر مسا کرتے تھے. اب یہاں ساتھ ہی ایک سوال آ جاتا ہے سکاف کا. بعض لوگ پگڑی کا سنتے کہتے ہیں کہ جب پگڑی پہ مسا ہو سکتا ہے تو سکاف پہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن سکاف پہ نہیں ہو سکتا. کیا کریں آپ جیسے بہت پن اپ کر کے پہنتے ہیں؟ تو پہلی بات یہ کہ جہاں بھی آپ ایون باہر پبلک پلیسز پہ بھی جائیں تو ریسٹ رومز تو الگ ہی ہوتے ہیں نا, عورتوں کے الگ ہوتے ہیں, مردوں کے الگ ہوتے ہیں. آرام سے سکاف اتاریے, پورا مسا کریں, کیونکہ مسا کرنا ایک سنت ہے. پھر بال اگر منہ پہ پورا پانی نہیں جاتا تو بھی اس سے مشکل ہو سکتی ہے. جتنی مشکل سہیں گے نا اللہ کے کسی حکم کو ماننے میں, اتنا انشاء اللہ تعالیٰ اجر زیادہ ہوگا. تو سکاف کو قیاس نہیں کر سکتے پگڑی کے اوپر, کیونکہ وہ پگڑی ایک اور کیفیت کا نام ہے. وہ آپ نے اگر اصل پگڑی دیکھی ہے وہ کئی کئی گز لمبی ہوتی ہے, پھر اس کو بال ڈال کے اور کئی قسم سے ہوتی ہے. تو سکاف کے مسئلے کو یعنی ہم اس پہ قیاس نہیں کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ. پھر اگلی چیز ہم نے اس باب سے سیکھی کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پھر اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ اگر کوئی وضو کے بغیر یا وضو ٹوٹنے کے باوجود بھی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی کہ جسم سے کسی رطوبت کے نکلنے سے وضو دوبارہ کرنا لازمی ہو جاتا ہے, غسل کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر اگلا مسئلہ ہے پرائیویٹ پارٹس کو چھونے کا, یعنی اپنی یا بچے کی یا کسی کی بھی صاف کرتے ہوئے اگر پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگ جائے تو پھر وضو کرنا پڑے گا. اس میں بھی تھوڑا دو تین اختلافی باتیں ہمارے کلچر میں دکھتی ہیں. ان ساری چیزوں کا خلاصہ کیا ہے کہ بغیر کپڑے کے نیکڈلی اگر پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن اگر کپڑے کے ساتھ ہاتھ خارش کرتے ہوئے یا کپڑے پہننے میں یا کسی طرح لگتا ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا. بعض مائیں پوچھتی ہیں کہ بچے کو دھلائیں گے تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا بھی سمجھ لیجئے بات کہ بچے کو آپ نے کھولا, بعض لوگ سنک پہ دھوتے ہیں, بعض جہاں بھی دھوتے ہیں, اگر آپ کا بچے کے اس گندگی کو لگ گئے ہاتھ تو نہیں وضو ٹوٹے گا, لیکن پرائیویٹ پارٹ کو لگے گا تو ٹوٹتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح سے پانی بہا سکتی ہیں اور اس کو پیمپر چینج کرتے کراتے میں آپ کا اپنا ہاتھ جسم کو اس کے نہیں لگتا تو انشاءاللہ تعالی وضو کے بغیر آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا, لیکن اگر جسم کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور یہی حکم اپنے یا کسی اور کے کو ہاتھ لگانے میں بھی ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز پتہ چلی کہ جو شخص گہری نیند سو جاتا ہے اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا, یعنی گہری نیند وضو کو توڑ دیتی ہے. گہری نیند کیا ہوتی ہے کہ لیٹے اور بے ہوش ہو گئے, یعنی ہوش ختم ہوئی چاہے دو منٹ کے لیے ہوئے, لیکن بیٹھے ہوئے نیند آئے. جیسے ماشاءاللہ یہاں بھی آتی ہوگی آپ میں سے کچھ کو, ایک دم اونگ آ گئی, جھولنے لگ گئے, اس سے نہیں ٹوٹتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے, کیونکہ جب ہم لیٹتے ہیں تو ہمارے جسم کے بند کھل جاتے ہیں اور جسم سے ہوا خارج ہوتی ہے. اصل مسئلہ بھی یہ نیند نہیں ہے, اصل مسئلہ ہے ہوا کا خارج ہونا. نیند کی حالت میں بندہ انکانشیس ہو جاتا ہے, ہوش نہیں رہتی, اس کو نہیں پتا کہ میرے جسم سے ہوا نکلی ہے کہ نہیں. اور جب ہم لیٹتے ہیں تو اللہ جسم کو اس طرح کا بنایا کہ اس کے سارے بند کھل جاتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ نیند کی حالت یا لیٹنے کی حالت میں جسم سے زیادہ گیس پاس ہوتی ہے. تو اس لیے کہا کہ جب لیٹے گا کوئی تو اس کی گیس پاس ہو سکتی ہے, لیکن بیٹھنے کی صورت میں وہ کیفیت نہیں ہوتی. اور صحابہ کرام نماز کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگتے بھی تھے کبھی, لیکن پھر وضو کے بغیر ویسے ہی نماز پڑھتے تھے, تو بیٹھنے سے نہیں ہوتا. پھر اگلی بات ہے ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ بعض دفعہ شیطان وہم ڈالتا رہتا ہے کہ میری خارج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, تو اس کی دو دلیلیں اللہ کے نبی نے بتائیں, یا تو بدبو سونگ لے یا پھر آواز آ جائے. یہ دو چیزیں جس سے آپ سمجھیں گے کہ ہوا خارج ہوئی ہے. صرف وہم نہیں کرنا چاہیے, بعض لوگوں کو وہم کی اتنی بیماری ہوتی ہے کہ وہ خود بھی ہر وقت پریشان رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلے جو مسئلے ہیں جس میں ہمیں دیکھنا ہے, کیا آنے سے وومٹنگ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یا پھر خون نکلنے سے جسم سے, یا نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس کے لیے پہلی بات ہے کہ خون جاری جسم سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس کی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو اسی دوران ان کو زخمی کیا گیا تھا، اور اس کے باوجود کہ ان کا خون نکل رہا تھا انہوں نے نماز نہیں توڑی تھی. اگر وضو ٹوٹ جاتا تو یقیناً وہ نماز چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے اس میں کہ کیا کہہ آنے سے یا وومٹنگ کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں، تو یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں تاکہ شرح صدر ہو جائے. کہ یہ نقصیر آنے سے وضو ٹوٹ جانے والی روایت کو جو بلوغ المرام اور ابن ماجہ میں ہے، امام احمد اور دیگر محدثین نے ضعیف کہا ہے، بلکہ اس سلسلے کی تمام روایات سخت ضعیف ہیں. لہذا برات اصلیہ پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو فاسد نہیں ہوتا. اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جو صحابی غزوہ ذات الرقاء میں ان کے ساتھ پیش آیا کہ رات کو نماز پڑھ رہے تھے، کسی دشمن نے ان پر 3 تیر چلائے، وہ زخمی ہوئے، خون بہنے لگا، پھر بھی نماز پڑھتے رہے. تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یعنی ان کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا. تو بات یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا انشاءاللہ تعالی. پھر اگلی چیز ہم نے دیکھی کہ نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے کہ ناک پر ہاتھ رکھ کر، یعنی جیسے ٹیشو ہے یا کچھ ہے، آپ صف میں کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ایون پڑھا رہے تھے، انسان ہونے کے ناطے کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب امام صاحب، اب ان کا وضو ٹوٹ گیا. بعض دفعہ تو ہم ایسی چیزوں پہ شرم کی وجہ سے کہ نہیں لوگوں کو پتہ چلے گا، لوگ کیا کہیں گے، اور دین کے اوپر حرف لے آتے ہیں. نہیں، جو اس وجہ سے کہ وضو ٹوٹ گیا اور پھر بھی نماز نہ چھوڑے کہ لوگ دیکھ لیں گے، تو اس نے بہت بڑا شرک کیا. وہ لوگوں سے ڈر گیا لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرا. تو لیکن کیا کیا جائے گا کہ اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر پیچھے پلٹ جائے. یعنی یہ ایک ایسا سمبل ہے کہ باقی سب کو بھی جب علم ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے. بعض دفعہ کوئی وضو ٹوٹتا ہے، اب کرے کیا؟ عام حالات میں تو انسان اکیلا ہے، بس سلام پھیریں اور جا کے وضو کریں اور دوبارہ نماز پڑھیں آ کے. ٹھیک ہے. لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جماعت میں اب لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں، یہ کیوں نکل گئے، پتہ نہیں واپس آئیں گے نہیں. تو یہ جو ناک پہ ہاتھ رکھنے والی بات ہے وہ کیوں ہے؟ کہ اس سے پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے، وہ نکلیں گے اور دوسرے لوگ قدم بڑھا کے اس کی صف کی جو جگہ خالی ہوئی تھی اس کو پورا کر لیں گے. اس کے بعد تیمم کی بات جو ہے، تیمم کہتے ہیں کہ پانی جہاں نہ ملے یا پانی کے ملنے سے وضو کے، یعنی پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو، تو پھر صاف مٹی سے وضو تیمم کر لیا جائے، یہ جائز ہے. اس کی جو چیز ہم نے دیکھی وہ کیا تھی کہ سفر کی حالت میں جب پانی نہ ہو تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، اور پانی اتنا دور ہے کہ وہاں پہنچنے تک نماز قضا ہو جائے گی، یا ایسا مریض ہے کہ جس کے پانی کے استعمال کی وجہ سے بیماری کے بڑھنے کا خوف ہوگا، پھر اسی طرح کی کیفیات ہے اس میں تیمم ہوگا. تیمم کیا کیسے جائے گا؟ اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ پانی کو کسی بھی جگہ، خاک ہے، مٹی ہے، جیسے فرنیچر پہ دھول ہو سکتی ہے، سفر میں تو گاڑی کا جو شیشہ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی دھول ہو سکتی ہے، کہیں سے بھی خشک دھول کچھ بھی ہو، ہلکا سے ایک ہاتھ پھیر کے، اور بلکہ پھونک بھی سکتے ہیں. یعنی اگر زیادہ مٹی ہے تو اس کو کوئی مٹی کو متمو پہ ملنا مقصد نہیں ہے، یا اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت ہی زیادہ مشکل میں ڈالا جائے. اس طرح سے کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ اپنے ہاتھوں پہ یوں پھیرے گا، منہ پہ ہاتھ پھیری اور ہاتھوں کو ایک دفعہ یوں، بس یہ تیمم ہو گیا. ضرب واحد، دوبارہ بولتی ہوں، مٹی ہے اس پہ ہاتھ ڈالے، پھونک لے، اور اس کے بعد اس کو ایک دفعہ منہ پہ کر لے. اب اسی کو بس ایک دفعہ یوں کر لے تو ہو گیا، اور آپ چاہیں تو ایک دفعہ یہ کر کے منہ پہ پھیرا، پھر دوبارہ بھی مٹی پہ ہاتھ ڈال کے تو یوں کر لیں، بس اتنی سی چیز سے وضو ہو جاتا ہے. اس میں پورا کرنا اور وضو والے ایکشنز کرنا اس کی ضرورت نہیں. بڑی عجیب سی یہ خوبصورت سی اللہ تعالیٰ کی دیوی رخصت ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ صرف انسان کے لیے سائیکولوجیکلی ایک فیلنگ دینے والی کیفیت ہے کہ تم پاک ہو گئے ہو. اللہ تعالیٰ بندے کو مشکل میں نہیں ڈالتا کہ تم جو بھی ہے مشکل میں ہو، آسانی میں ہو، اور تمہیں جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے تو تمہیں وضو کرنا ہی پڑے گا، اور اس کو کرنا پڑے گا. پھر اگلی چیز تیمم کے بارے میں بڑی خوبصورت ہے کہ انسان کو وضو کی طلب ہو یا غسل کی طلب ہو، دونوں میں فرق ہے نا. ریسٹ روم سے ہو کے آیا تب اس کے بعد اس کو وضو کرنا ہے، لیکن اگر پیچھے جو ہم نے پڑھ لی غسل کی حالتیں جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی کوئی تعلق قائم ہوا، جنابت کی کیفیت ہوئی، دونوں صورتوں میں بس اتنا ہی کرنا کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے. ایک صحابی تھے, جب انہوں نے سنا تیمم کا مسئلہ تو باہر گئے, وہ سفر پہ تھے, جنجمبی ہو گئے تو وہاں مٹی پہ, کہتے میں اس طرح لوٹنیاں لینے لگا جیسے گدھا زمین پہ لوٹنیاں لیتا ہے, اور پورے سر پہ منہ پہ مٹی ڈال کے آگے, کہا اللہ کہ یہ کیا کیا, کہا اللہ کہ نبی مجھے غسل کرنا تھا تو میں نے اس کی جگہ یہ کیا, تو آپ نے کہا کہ تمہیں بس اتنا ہی کافی تھا. یعنی اتنے بھولے لوگ ہوتے تھے اور اتنے سیدھے سادے تھے, اور آپ دیکھیے پھر اپنی وہ باتیں آ کے بتا بھی دیتے تھے کہ بھائی اس طرح میں نے کیا. تو لہٰذا یہ ہے تیمم. تیمم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قصد کرنا, ارادہ کرنا. اور ارادہ کرنا مراد ہے کہ بس آپ نے وضو کا ارادہ کر لیا, اور اللہ تعالیٰ بندے کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا, بس اس کے ارادے سے ہی وہ کام ہو جاتا ہے. پھر مٹی نہ ملے تو کیا کیا جائے؟ بعض لوگ اس کے لیے بھی بہت تردد کرتے ہیں, ریت بھی لی جا سکتی ہے. دنیا کے کچھ حصوں میں مٹی ہے ہی نہیں, وہاں ہے ہی ریت ہے, کہیں بھربری کنکر ہے, کچھ کوئی چیز لے لیجیے جو وہاں موجود ہے. اب الگ سے کوئی اختتام کرنا اور مطلب اس کے لیے بہت پریشان رہنا, تو میں سوچتی ہوں کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پریشان رہنے سے زیادہ ہمیں دین کے اسپرچل ایفیکٹ اور اس کے جو روحانیت ہے اس کے بارے میں فکر رکھنی چاہیے. نماز پڑھی ہے, اس میں توجہ میری تھی کہ نہیں, نماز کی حالت میں کوئی میں نے ایسا کام تو نہیں کر دیا, بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کی چیزیں کرتے پڑھیں کہ جس سے ہم نماز پڑھ کے بھی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیں. تو یہ تھا وہ ہمارا چیپٹر غسل, وضو اور تیمم والا. کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے اس بارے میں تو پوچھ سکتے ہیں. جی کوئی سوال ذہن میں تو نہیں آپ کے اس ٹاپک کے بارے میں؟ کلیئر ہے سب کچھ؟ یہ اگلا ٹاپک شروع کرنا تھا لیکن ذر گھڑی پہ بھی ہے, اور خان عربی کا رب العزت یما یسفون.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کا شکر احسان ہے, دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے کل ہم طہارت کے بارے میں پڑھ رہے تھے, آج ہم نے غسل کو دیکھا, وضو کو دیکھا, تیمم کو دیکھا. کہنے کو ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ ہم اتنی چیزیں بارک بینی سے سوچتے تھے آج سے پہلے؟ جو سسٹرز پہلی دفعہ یہ بک پڑھ رہی ہیں, کیا وہ سسٹرز اور اس میں ہم بھی شامل ہیں؟ جب تک ہم نے بھی نہیں پڑھا تھا, ہمیں بھی علم نہیں تھا, ہم نے بھی نہیں سوچا تھا نا, ہم سمجھتے تھے بس نماز کے لیے جا رہے ہیں, وضو کیا, نماز پڑھ لی. لیکن ایک ابھی ہم نماز ابھی ہم نے پڑھنی شروع نہیں کی, ابھی ہم نے نماز کا طریقہ تو دیکھا ہی نہیں, اس سے پہلے کی کتنی کنڈیشنز ہیں. اپنے آپ کو پاک کرنا, پھر غسل کو دیکھنا کہ کہیں غسل تو ہم پہ واجب نہیں ہے, کہیں غسل ہم پہ فرض تو نہیں ہے, کئی قسم سے طریقے سے ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے, جمعے کے دن جو ہم غسل کرتے ہیں وہ فرض ہے کہ سنت ہے؟ جمعے کے دن, جو فرائیڈے کے دن, ایکچولی میرے پاس وزائی کیو نہیں اوپن ہو رہا, کچھ مسئلہ ہو گیا, اس لیے جو بہنیں وہاں ریپلائی کر رہی ہیں میں ان کا نہیں دیکھ پا رہی ہوں. سنت ہے جی, ٹھیک ہے, فرائیڈے کے دن. اب یہ ضروری بھی نہیں ہے, بہت سے لوگ اس کو اتنا لے لیتے ہیں کہ وہ ہم نے نہائے نہیں ہے تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے یا نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ بہت سی میں نے سنا ہے یہ بات بھی نا, کہ جب تک نہ ہونی تو نماز ہی نہیں ہو سکتی آپ کی. تو پھر فرائیڈے کے دن سنت ہے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے, تو جو کام ہمارے نبی نے کیا تو کوشش کریں کہ ہم بھی وہی کام کریں, ٹھیک. اور جب ہم نہا لیے تو اب ہم نے غسل کر لیا, کہ اب ہم پہ وضو بھی کرنا فرض ہے یا بس غسل کر لیا کافی ہے, اب وضو نہیں کریں گے نماز پڑھ لیں گے؟ وضو کرنا ضروری ہے؟ وضو کرنا ضروری نہیں. جی وضو ضرور کریں گے, لیکن اگر نہانے کے دوران ہم نے وضو کر لیا تھا تو پھر ہم پہ ضروری نہیں ہے, لیکن اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر ہم جی غسل کے ساتھ اگر نہیں کیا تو ہمیں کرنا ہوگا. اور وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے, کس کا نام لینا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے. حدیث سے معلوم ہو گیا کہ جو بسم اللہ نہیں پڑھتا, جو اللہ کے نام کے ساتھ شروع نہیں کرتا, اس کا وضو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اب وضو میں ہر آدھا کو ہمیں کتنی بار دھونا ہے؟ ایک بار, دو بار, تین بار؟ تین بار دھونا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم نے جب وضو کر لیا اس کے بعد ہمیں کون سی دعا کرنی ہے, کون سی دعا پڑھنی ہے وضو کرنے کے بعد اینڈ میں, جسے ہمارے کلچر میں سیکنڈ کلمہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اشهد ان لا اله الا وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ठीक, हमने ये दुआ पढ़ ली, वुदू कर लिया. ठीक, अब इंशाल्लाह फिर इसके बाद सम टाइम ऐसा होता है हम सॉक्स पहने हुए होते हैं, तो एक वुदू से हम कई नमाजें पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, या हर नमाज के लिए हमें वुदू करना मस्ट है? पढ़ सकते हैं. और अगर हमने मसा करना हो, चाहे हम सॉक्स पहने हुए हैं और हमारा वुदू टूट गया है, तो क्या हम दोबारा वुदू करने के लिए हम सॉक्स को हमें उतारना होगा या उस पर हम मसा कर सकते हैं? नहीं उतारना होगा. और मसह की मुद्दत कितनी है? एक दिन है. ठीक, जो टीम है यानी कि जो रहता है घर में, तो 24 आवर्स यानी कि पांच नमाजें, यूं समझ लें कि पांच नमाजें तक की उसकी मुद्दत, और जो मुसाफिर है उसके लिए 3 दिन उस मसह की मुद्दत है. ठीक, फिर हमने वुदू के बाद हम अपने तयम्मुम के उसमें आए थे चैप्टर में. तयम्मुम हम किस चीज से करते हैं? अगर पानी मैसर ना हो तो तयम्मुम हमें किस चीज से करना है? मिट्टी से भी कर सकते हैं और रेत से भी जायज है. ठीक, जो शोर वाली भुरभुरी सी रेत होती है, अगर मिट्टी नहीं मौजूद तो फिर हम रेत से भी कर सकते हैं. ठीक, तयम्मुम का भी हमें पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह. और तयम्मुम जो है वो हम दोनों सूरतों में कर सकते हैं, कि पानी नहीं है वुदू करना है तब भी तयम्मुम कर सकते हैं, और अगर हम नापाक हैं हमें पाक होना है तब भी, हम पानी की नहीं मौजूद तब भी हम तयम्मुम कर सकते हैं. ठीक, अच्छा, हमने तयम्मुम कर लिया, नमाज पढ़ ली, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पानी मैसर हो गया, तब हमारा वो तयम्मुम बाकी रहेगा या हमें पानी से वुदू करना होगा? नहीं रहेगा. ठीक, इसी तरह ये भी जनाबत वालों के लिए भी यही है कि जो नापाक होते हैं अगर पानी मैसर आ गया बाद में, तो वो नहाएंगे या गुसल करेंगे या वुदू करेंगे. जो भी हमारी कंडीशन है कि हम पर वुदू है तो वुदू करेंगे फर्ज, और गुसल है तो गुसल करेंगे, फिर अपने आप को इंशाअल्लाह ताला पाक करेंगे. अल्लाह का शुक्र एहसान. देखें, देखते ही देखते हमारी बुक भी इतनी खूबसूरत तरीके से हम पढ़ रहे हैं, इतने खूबसूरत तरीके से हमें मसाइल पता चल रहे हैं. और वही उस्तादा जी वाली बात कि किसी को भी जाके हमें एकदम से नहीं बता देना ना, हिकमत यूज करनी है. हम ये नहीं बोलेंगे कि आज हम ये पढ़ के आए, ये रूल सुना, ये हदीस सुनी, तुम भी इसको फॉलो करो, बल्कि हमें लोगों को क्या करना है, किससे जोड़ना है. क्या करेंगे हम लोगों को? कुरान से जोड़ेंगे, अल्लाह के रसूल से जोड़ेंगे, सुन्नत से जोड़ेंगे, हदीस से जोड़ेंगे. एकदम डंडे के जोर पे हम किसी से कोई काम नहीं करा सकते, वरना ऐसा होता है कि फिर हम भी उससे दूर हो जाते हैं ना, हमारे दिल में भी बदगुमानी डाल दी जाती है. पहले हम अपने अमल को खूबसूरत बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ करेंगे आने वाला रमदान में हम जो कुछ भी हम रूल सुन रहे हैं, हदीस सुन रहे हैं, उसको फॉलो करें. हमारी हर नमाज उससे हमें खूबसूरत तरीके से खुशू खुदू के जरिए हमें पढ़ना नसीब करे, और अल्लाह ताला हमें रमदान तक लेके जाए ना. अल्लाह की मोहब्बत डालनी है सबके अंदर, तो हम जब अल्लाह की मोहब्बत डाल देंगे, तकवा डाल देंगे, मुत्तकी खुद भी बनेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जब हमारे अंदर अल्लाह का खौफ आ जाएगा, मुत्तकी हो जाएंगे, तो हमारे अमाल खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे. है कि नहीं? चलिए, दुआ के साथ के जो कुछ भी हमने पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर हमें अमल करने वाला बनाए. ठीक है, कल इंशाअल्लाह ताला सेम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, कि कल हम क्या देखेंगे. ठीक है, और जो कोई जिनके पास ये बुक्स है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इसको घर जाके एक दफा जरूर खोला करें. अभी हमारे पास टाइम है, अभी तो रमजान स्टार्ट नहीं हुए, तो हम अपनी इस टॉपिक्स को एक दफा पढ़ सकते हैं, और आप लोगों को लिंक भी दिए गए हैं इन बुक दोनों बुक्स के, तो उसको देख लिया करें. एक दफा रिवाइज करने से हमें बात रिपीट हो जाती है, या अगर नहीं रिपीट करना तो हमारे पास इसके लिंक मौजूद, रिकॉर्डिंग का लिंक मौजूद है, उसको बाद में कर लें, प्ले सुन लें, रिप्ले सेशन में कर लें. अच्छा जी, देखिए हमारी एडमिन ने बता दिया कि 1 घंटे के बाद जो है हमारा रिप्ले सेशन इसी का ही स्टार्ट हो जाएगा, रिकॉर्डिंग का. तो किसी भी तरह से उसको, अगर हम हमारे कानों में कोई बात बार 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 पड़ती रहती है ना, तो वो हमें फिर याद रहती है. ठीक, और फिर जो मैं अपनी जो हमारी एच जे 16 की बहनें हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ये नहीं सोचें कि हम ये बुक किताबो सौम तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम नहीं सुन रहे, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, सब रिकॉल हो रहा है ना, हमें सारी बातें दोबारा याद हो रही है, एक तरह से हम रिव्यू कर रहे हैं. वो बुक जो हमने इतने इत्मीनान से पढ़ी थी, अब हम इन 4 डेज में उसका रिव्यू कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला. अच्छा, आपने मिस कर लिया तो आप जो है रिकॉर्डिंग के लिंक मौजूद है, आप उसी वेबसाइट पे जाइएगा जो नूर एनक्यू 2017 की है, उसमें रिकॉर्डिंग की है लिंक, तो आप वहां से भी देख सकते हैं. जी रिवीजन हो रहा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। आमीन इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।